من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. زجر ہے اور منافقین کے نفاق کا بیان ہے. بے شک منافق جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اے فی زعمہم یعنی اپنے گمان میں. یا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی ایمان والوں کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور وہ اللہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو یعنی سزا دے گا. اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی سے کسالا. بے دلی سے یراؤن الناس محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں یاد کرتے اللہ کو. الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء. یا تو یہ منافقوں سے خطاب ہے اور آمنو سے مراد ہے باللسان. اے ایمان والو یعنی زبان سے ایمان کا دعوی کرنے والو. یا یہ مخلص مومنوں کو خطاب ہے کہ تم ان منافقوں کی طرح نہ ہونا جو کافروں سے دلی دوستیاں رکھتے ہیں. تم نے ایسا کام نہیں کرنا. اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ. کیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبینہ دلیل واضح. مذبذبین بین ذالک تذبذب میں مبتلا ہیں. بین ذالک دونوں کے درمیان. ای الاسلام والکفر. لا الہ الا ولا الہ الا نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. نہ مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائے گا. اے ایمان والوں نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے. کیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف دلیل واضح یعنی قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی بات پہ پکڑ لے اور اللہ کے پاس یہ سند موجود ہو کہ تم نے یہ کرتوت کیا. ان المنافقین تخویف اخروی برائے منافقین. بے شک منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. من النار دوزخ کے. دوزخ کے طبقوں میں سے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار. الا الذین تابوا مگر اس دوزخ کے عذاب سے وہ بچے گا جنہوں نے توبہ کی اور مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو، باللہ اے بدین اللہ شریعت الہیہ، اور خالص کیا انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے، کس سے؟ ریاکاری سے، ریاکاری سے ہٹ کر اپنے دین کو، مراد عبادت ہے، خالص اللہ کی عبادت کرنے لگے. فاولائک مع المومنین، پس وہ لوگ ہوں گے مومنوں کے ساتھ، فی الجنت، جنت میں، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم. ما یفعل اللہ بکم، خطاب منافقین سے ہے، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، ان شکر تم، اگر تم شکر کرو. وآمن تم، اور تم ایمان لے آؤ اخلاص سے، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا. وکان اللہ شاکرن علیما، اور ہے اللہ قدردان، علیمن سب کچھ جاننے والا ہے کہ تم کس طرح کا ایمان لائے ہو، یہ سب اس کے علم میں ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، متعلق بآیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، پہلے منع کیا، کفار سے دوستی نہیں کرنی. آپ فرمایا ہاں اگر کسی جگہ تم پھنس جاؤ، وہ تم پر جبر کریں، زبردستی تم سے کفر کا کلمہ کہلوائیں، تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ دو، لیکن دل کی تصدیق میں ذرہ برابر فرق نہ آئے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یہ حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں جی، اللہ کو نہیں بھاتی، اللہ کو اچھی نہیں لگتی. الجہر، بری بات کو ظاہر کرنا، من القول کا معنی میں نے پہلے کر لیا، بسو کا بھی. اللہ کو نہیں بھاتی، بری بات کا ظاہر کرنا. الا من ظلم، مگر مظلوم کو اجازت ہے، مگر جس پہ ظلم کیا گیا ہے. بسوء من القول، کلمہ کفر. الا من ظلم، اے من اکرہ علی الکفر وفی قلبہ تصدیق، اسے مجبور کیا گیا کلمہ کفر کے کہنے پر. الا من ظلم، یعنی جبر و اکراہ کیا گیا. سورت نمل میں غالباً آپ نے پڑھا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. مفسرین نے اس کو غیبت کے بارے میں لیا جی، بری بات برملا کی جائے، یعنی غیبت یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، مگر مظلوم ظالم کے بارے میں کوئی بات کہے تو وہ غیبت نہیں ہوگی. ان تبدو خیرن، خطاب مومنین سے ہے، اگر تم اعلانیہ کرو بھلائی، اور تخفو یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کرو، عن سوء برائی کو، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تم اسے بھی معاف کر دو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، زجر برائے اہل کتاب یہودی، ما تخویف اخروی، میرے پیغمبر یہ آپ سے بے جا مطالبے کرتے ہیں، خود یہ بڑے بے ایمان ہیں، کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ رسولوں کو نہیں مانتے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں سے، وَيُرِيدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، یعنی اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے. وَيَقُولُونَ، تفسیر ہے جی اَن يُفَرِّقُوا کی، اور کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پر اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ نبیوں کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بنا لیں اس کے درمیان، سبیلاً ایک رستہ، اسلام اور کفر کے درمیان ایک الگ رستہ بنائیں، الگ راہ نکالیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں پکے کافر. وآتدنا للکافرین عذابا مہینا، والذین آمنوا باللہ بشارت، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے بھی، منہم اے بین النبیین و بین اللہ، اللہ کے رسولوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان، یعنی سب پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ ہیں، دیں گے ہم ان کو ان کا اجر. وکان اللہ غفور رحیم، ہے اللہ بخشنے والا مہربان. یس آلو کا اہل الکتاب، یہ ہے جی اہل کتاب کا، یہودیوں کا سوال کہ آپ پر قرآن تدریجن کیوں اترتا ہے، دفاتن واحدتن، یک بارگی کتاب کی شکل میں آپ کیوں نہیں لائے، اگر آپ لے آئیں تو ہم مانیں گے. اس کا جواب تو تحقیقی جو ہے آگے جا کے اللہ دیں گے، الزامی جواب اللہ یہاں دینے لگے ہیں جی، اور بڑی زجریں کریں گے اللہ، زجرات ہیں. جن میں اللہ ان کی خباستوں کا، شرارتوں کا، انبیاء سے سلوک، اس کا اللہ ذکر کریں گے. پھر آگے جا کے اللہ جواب دے رہے ہیں جی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، دوسرا رکوع ختم ہوا اور تیسرا شروع ہوا. والنبیین من بعدہ، آپ پر بھی تو ہم نے وہی اس طرح اتاری ہے جس طرح پہلے نبیوں پہ اتارتے رہے، کوئی نیا طریقہ ہے؟ وہ اصلی جواب ہے جی اس سوال کا. یس آلو کا اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں تو اسے اہل کتاب، انت نزل، کہ تم اتار لائے ان پر ایک کتاب، من السما، آسمان سے، یعنی مطالبہ یہ ہے کہ دفعتن واحدتن کیوں نہیں اترا قرآن پاک، اگر دفعتن واحدتن اترتا تو ہم ضرور مانتے، فقط سالو موسا اکبر من ذالک. الزامی جواب شروع ہو رہے ہیں جی. میرے پیغمبر ان کے اس مطالبے کو عجیب نہ سمجھ نہ اس طرف التفات کر. اس طرح کے مطالبے کرنا ان کی پرانی عادت ہے. فقط سالو موسا اکبر من ذالک, انہوں نے سوال کیا موسا سے اکبر من ذالک, اس سے بھی بڑی چیز کا. فقالو, وہ اس کو بیان کر رہے ہیں, فقالو پہلی خباست, بس ایک نمبر لگا دیں اوپر, خباستیں لکھیں سائڈ پر اور اوپر ایک نمبر لگا دیں. فقالو, بس کہنے لگے دکھا ہم کو اللہ سامنے. ان کے مطالبے کوئی نئے نہیں ہے میرے پیغمبر. فاخذتهم الصاعقہ, پھر پکڑ لیا ان کو بجلی نے, بظلمہم, ان کے ظلم کی وجہ سے اور اس ناروا سوال کی وجہ سے. ساتھ ساتھ سزاؤں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ثم اتخذوا العجلا, دوسری خباثت. ثم برائے تعقیب ذکری, پھر ان کی ایک اور شرارت بھی سنو. ثم برائے تعقیب ذکری کا یوں معنی ہوتا ہے پھر ان کی ایک اور شرارت بھی سنو. پھر بنا لیا ان نے بچھڑے کو الہ, من بعد ما جاتم, بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس کھلی دلیلیں. فاعفونا عن ذلک, بینات, توحید کے دلائل. فاعفونا عن ذلک, پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے دی موسیٰ کو, دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ, مبینا ظاہر, اے حجتا ظاہرتا. ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم, تیسری خباثت, اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ ان سے وعدہ لینے کے لیے. اتنے خبیث ہیں, جب تک پہاڑ ان کے سروں پہ نہیں آیا یہ وعدہ نہیں کرتے تھے ہمارے ساتھ. وَقُلْنَا لَهُمْ, چوتھی خباثت, اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو وہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, یہ اکڑ کے داخل ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا, پانچویں خباثت, ہم نے ان سے کہا زیادتی نہ کرو ہفتے کے دن میں, شکار نہیں کھیلنا. انہوں نے ہیلا کیا اور شکار کھیلا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے لیا تھا ان سے عہد محکم. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, یہاں سے فبما نقضہم, یہ با سببیہ ہے جی, پس بسبب ان کے, ان کرتوتوں کے جو آگے آ رہے ہیں, ان کو ہم نے سزا دی. کیا وہ نیچے آپ چار پانچ آیتوں کے بعد دیکھیں, فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم. عذاب اور سزا جو ان کو ہم نے دی, ان کے یہ اسباب تھے میرے پیغمبر. آیت نمبر 160 ہے جی. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا, اس کی یہ خباستیں ذکر ہو رہی ہیں, وہ سزا ہم نے کیوں دی, ان خباستوں کی وجہ سے. فبما نقضہم, پس بسبب ان کے توڑنے اپنے وعدے کو, چھٹی خباثت جی, پس بسبب ان کے توڑنے اپنے وعدے کو. وکفرہم, اور بسبب ان کے کفر کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ, ساتویں خباثت جی. وقتلہم الانبیاء, اور بسبب ان کے قتل کرنے نبیوں کے جو ناحق ہے, آٹھویں شرارت جی. خباثت. وقولہم قلوبنا غلف، اور بسبب ان کے اس کہنے کے کہ ہمارے دل غلاف میں پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں ہدایت سے، تیری بات ان کے اندر جاتی نہیں. بل تبع اللہ علیہا ادخال الہی، غلاف میں نہیں ہے میرے پیغمبر بلکہ مہر لگا دی ان پر بسبب ان کے کفر کے. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے، عبداللہ ابن سلام جیسے. وَبِكُفْرِهِمْ، اور بسبب ان کے کفر کے. دسویں خباثت، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ، اور بسبب ان کے کہنے مریم پر بہتان عظیم. گیارہویں خباثت، مریم پر انہوں نے بہتان باندھا. وَقَوْلِهِمْ، اور بسبب ان کے اس کہنے کے. بارہویں شرارت خباثت، بسبب ان کے اس کہنے کے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، رسول اللہ جو رسالت کا مدعی تھا. وہ رسول اللہ تو مانتے نہیں تھے نا، وما قتلوه ادخال الہی. آگے پھر شرارتوں کا ذکر ہوگا، درمیان میں اس قول پر اللہ بات کرنا چاہتے ہیں جی. وما قتلوه، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوه، اور انہوں نے اس کو سولی پہ نہیں چڑھایا. ولیکن شبیا لہم، لیکن ان پر واقعہ کی حقیقت مشتبہ ہو گئی، معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا فِيهِ اس میں، عیسیٰ کے بارے میں کہ ہم نے انہیں مار دیا ہے سولی دے دی ہے، لفی شک منو، وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں. الا اتباع ظن، مگر پیروی کرتے ہیں گمان کی، اٹکل پچو گمان. وما قتلوہ یقیناً، اعادہ تاکید کے لیے، قتل نہیں کیا یقیناً، نہ سولی کے ذریعے نہ بغیر سولی کے. ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، حقیقت ان پر مشتبہ ہو گئی. ایک بات تو میں نے آپ کو انی متوفی کا وہاں بتائی تھی کہ جو آدمی اس کمرے میں حضرت عیسیٰ کو لینے کے لیے گیا جس میں وہ گرفتار تھے، اور اللہ نے وہاں سے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، تو انہوں نے اس بندے کو، اللہ نے اس بندے کو عیسیٰ کی شکل دے دی، انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے. یہ ابن عباس کا خیال ہے جی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات عیسیٰ پر عقیدت الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ جب ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، اور انہیں بڑی خفت اٹھانی پڑی کہ عیسیٰ تو گئے، انہوں نے کسی شخص کو ظلمن پھانسی دے دی، اور کسی کو دیکھنے بھی نہ دیا، پھر اس کو دفن کر دیا اور مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے. اس لیے لوگوں کو شبہ پڑ گیا. حضرت صاحب نے اس قول کو پسند کیا ہے جی، جو حضرت کشمیری نے لکھا. وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو بے شک، بر رفع اللہ علیہ، بلکہ جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ غالب حکمتوں والا، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ایمان لے آئے گا نبی پاک کی صداقت پر، بھی ضمیر حقیقت ما قال محمد، قبل موتی ہی، اپنی موت سے پہلے، بہی ضمیر راجے بسوئے حقیقت ما قال محمد، اور نبی پاک کیا کہتے تھے، عیسیٰ عبداللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوں گے نبی پاک ان پر گواہ، یعنی میں نے ان کو تبلیغ کر دی تھی، یہ گواہ، میں نے ان کو سچی بات سنا دی تھی لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا. حضرت صاحب کے نزدیک یہ مفہوم راجع ہے جی. دوسرا معنی جی، نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر وہ ایمان لے آئے گا، بہی بے عیسیٰ، قبل موت ہی، قبل موت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اہل کتاب جو اس وقت ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے عیسیٰ پر کہ وہ عبداللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پہ گواہ ہوں گے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اہل کتاب عیسیٰ پر ایمان لائیں گے اس کی موت سے پہلے اس بات پر کہ وہ زندہ ہیں اور ابھی تک ان پر موت نہیں آئی. جب آ جائیں گے تو پھر ماننا پڑے گا. فبظلم من الذین ہادوا، پس یہودیوں کی ان زیادتیوں کی وجہ سے جو زیادتیاں ہم نے ان کی بارہ گنی، فبظلم، یہودیوں کے ان ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر، طیبات، ستھری چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں. حضرت صاحب کہتے ہیں، حرمنا علیہم، اے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، وہ بادشاہیاں، وہ انعامات جس سے ہم نے ان کو نوازا تھا وہ ساری کی ساری ان سے ہم نے واپس چھین لی. یہ مطلب ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ان پر حرام کی گئیں، واللذین ہادو حرمنا کل ذی ظفر، اے سورۃ انعام، اے رکوع 18، اس میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. وہ کوئی انجیل کے بعد تو حرام نہیں نہ ہوئی، تو پہلے حرام تھی، اور یہاں تو بات کا بھی ذکر ہے، تو اللہ تعالی حضرت صاحب کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے جی؟ بادشاہیاں، انعامات، نعمتیں جو ہم نے ان کو دے رکھی تھیں ساری واپس لے لی. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب ان کے روکنے کے اللہ کے رستے سے. تیرہویں خباثت، کثیرن بہت، اور بوجہ ان کے سود لینے کے. اخذہم الربا، چودہویں شرارت، اور بسبب ان کے سود لینے کے. وقد نہو عنہ، حالانکہ ان کو اس سود سے منع کیا گیا تھا. واکلہم اموال الناس، اور بوجہ ان کے کھانے مال لوگوں کا. بالباطل، حرام طریقے سے، ناحق طریقے سے. پندرہویں خباثت، یہ سارے اسباب بنے، ہم نے ان پر ذلت مسلط کر دی، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور ہم نے ان سے بادشاہیاں اور انعام واپس لے لیے. اور یہ تو دنیا کی باتیں تھیں میرے پیغمبر. اعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک. دنیا میں ہم نے ذلت سے امکنار کیا، بجلیاں گرائیاں، آخرت میں عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے. لیکن الراسخون فی العلم، بشارت مومنین، اہل کتاب. لیکن جو علم میں راسخون، پختہ ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ تو یہ شرارتیں کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن میرے پیغمبر، جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن جو پختہ ہیں علم میں، منہم، ان میں سے، عبداللہ ابن سلام اور ان کی جماعت، والمومنون، اور دوسرے ایمان والے. یومنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی تیری طرف. وما انزل من قبلک، اور اس چیز سے جو اتاری، اس چیز پر جو اتاری گئی تو اس سے پہلے. والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، اور دینے والے ہیں زکات، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس طرح جس طرح اللہ نے کہا ہے. اولئک سنوتیہم، یہی لوگ ہیں، جلدی دیں گے ہم ان کو اجرن عظیما، بڑا اجر. انا اوحینا الیک کما اوحینا، الزامی جواب کے بعد تحقیقی جواب. بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور باقی نبیوں کی طرف. من بعد ہی، ان کے بعد، ان پر بھی وحی تدریجن اترتی تھی. یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ، پہلے نبیوں پر بھی وحی کا یہی طریقہ تھا جس طرح آپ پر اتاری گئی ہے. واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی طرف، والاسباط، اس کی اولاد کی طرف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف. وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے دی تھی داؤد کو زبور. اس کا ذکر الگ کیا کہ زبور جیسی شاندار کتاب وہ بھی ہم نے تدریجن اتاری تھی. ورسولن قد قصصنا، ارسلنا رسولن، اور ہم نے بھیجے کئی رسول. قد قصصنا علیک من قبل، جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے اس سے پہلے. مختلف صورتوں میں ہم بیان کر چکے ہیں. ورسولن، اور ہم نے کچھ رسول ایسے بھیجے تھے. لم نقصصہم علیکا، جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے. ان انبیاء کی طرف بھی جو وحی کی گئی وہ تدریجن ہوتی تھی میرے پیغمبر. ورسولن قد قصصناہم علیک، ورسولن لم نقصصہم علیک، نفی علم غیب عطائی. وہ جو بریلوی کہتے ہیں کہ ہم عطائی کے قائل ہیں، اور جہاں جہاں نفی ہوتی ہے وہ ذاتی کی ہوتی ہے، عطائی کی نہیں ہوتی، یہاں عطائی کی نفی ہو رہی ہے جی. اللہ فرماتے ہیں کچھ رسول ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، یہ عطائی علم غیب کی نفی ہے. ایک اور آیت بھی ہے جس میں عطائی کی نفی ہو رہی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو شعر کہنے کا علم نہیں دیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے تکلیماً روبرو. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ توریت ان پر ایک ہی مرتبہ اتری تھی اور تم آج اس کو دلیل بناتے ہو، لیکن حضرت موسیٰ پر جو باقی وحی اتری تھی وہ تدریجن ہی تھی. رسولاً مبشرین، بھیجے ہم نے کئی رسول، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر حجتن، کوئی الزام کی جگہ، بعد الرسل، بعد بھیجنے رسولوں کے. رسول اس لیے بھیجے تاکہ کوئی بندہ قیامت کے دن یہ عذر نہ کرے اللہ کے سامنے کہ ہمیں تو سمجھانے والا آیا ہی کو نہیں تھا، کوئی حجت الزام نہ رہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، انزلہ بعلمہ، میرے پیغمبر میں نے تسلی بخش جواب دے دیے ہیں، الزامی بھی تحقیقی بھی، اس کے باوجود بھی گواہی نہیں نہ دیتے تو نہ دیں. میں جو اس بات کا گواہ ہوں کہ قرآن سچی کتاب ہے اور تو سچا نبی ہے، لیکن اللہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی، انزلہ الیکا، جو اس نے نازل کی تیری طرف، کیا گواہی دیتا ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو اتارا ہے اپنے علم سے آپ کو اہل سمجھ کے، وہ جانتا تھا کہ آپ اس کے اہل ہیں. والملائکہ تو یشہدون، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں جب وہ اترتے ہیں مدد لے کے بدر میں، حنین میں، تو وہ تیری صداقت کے گواہ ہیں. یا جو ملائکہ جبریل امین وہی لے کے آتا ہے وہ گواہ ہے. وکفا باللہ شہیدا، ویسے تو اللہ گواہ کافی ہے، اس کے بعد فرشتوں کی گواہی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میرے پیغمبر فرشتے بھی تیری صداقت پہ گواہ ہیں. ان الذین کفروا، تخویف اخروی، للیہود، اس قدر دلائل کے بعد، اس قدر الزامات کے جواب دینے کے بعد اور شبہات کے جواب دینے کے بعد پھر بھی حق کے منکر ہو رہے ہیں. بے شک جو منکر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے رستے سے، قزلوا ظلالم بعیدا، وہ گمراہ ہو گئے گمراہی دور کی. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کر دے گا، نہیں، میں ان کو سزا دوں گا. ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ کہ دکھائے ان کو رستہ، الا طریقہ جہنم، اللہ ان کو کوئی ہدایت کا رستہ نہیں دکھائے گا، ان کو رستہ ایک ہی دکھانا ہے، جہنم کا رستہ، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یا ایہا الناس، ترغیب الی التوحید و ایمان بالرسول، ہم نے دلائل پیش کیے، تمہارے الزامات کے جواب دے دیے، ایمان لے آؤ. اے لوگو، قد جاکم الرسول بالحق، تحقیق آ گئے ہیں تمہارے پاس رسول بالحق، ساتھ سچ کے، ساتھ حق کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. مان جاؤ میرے پیغمبر کو. وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نہیں مانو گے, اگر تم کفر کرو گے, ان کی جزا محذوف ہے, تمہیں اس کی سزا دے گا. تمہیں اس کی سزا دے گا. فَإِنَّ لِلَّهِ اور وہ سزا دے سکتا ہے, پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, چونکہ زمین و آسمان کا مالک و مختار صرف میں ہوں, میں سزا دینے پر بھی قادر ہوں. وکان اللہ علیما حکیما, جاننے والا بھی ہوں حکمت والا بھی ہوں. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, خطاب للیہود والنصارہ, و اشارہ الی اصل المقصود, اے دعوی توحید, نہ اس پیغمبر پر از راہ اناد سوال کرو اور نہ ہی عیسیٰ کو گالیاں نکالو. اور عیسائیوں تم بھی تین الہ نہ کہو. اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں, نہ اپنے دین میں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور مت کہو اللہ پر مگر سچی بات. الا الحق اے قول الحق, اللہ پر بات کہنی ہے نا, سچی بات کہو. انم المسیح, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ حق بات کیا ہے. اور نہ کہو اللہ پر مگر سچی بات, آؤ تمہیں بتاؤں وہ سچی بات کیا ہے. وہ حق بات یہ ہے, انم المسیح ہو عیسی ابن مریم, بے شک مسیح عیسی بیٹا مریم کا, ابن اللہ نہیں رسول اللہ ہے, یہ ہے حق بات. اور حق بات کہو, بے شک عیسیٰ بیٹا مریم کا ابن اللہ نہیں رسول اللہ ہے. وکالمتہ اور اس کا کلمہ ہے, القاہا الی مریم, جو اس نے ڈالا مریم کی طرف, یعنی کن بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. وروحم منہ اور رحمت ہے اس کی, نیلوی صاحب نے میں نہ کیا جی. اور روح اس کی طرف سے, جیسے حضرت آدم کے بارے میں ونفخت فیہ من روحی, اضافت تشریفی ہے نا, من روحی, وہی روح مراد ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ, پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, توحید کو مانو. ولا تقولوا ثلاثا, اور مت کہو کہ تین الہ ہیں. مریم عیسیٰ اللہ, بیٹا بیوی باپ, ایک بیٹا ہے ایک بیوی ہے ایک باپ ہے, مت کہو یہ بات. انتہو رک جاؤ, یہ بات کہنے سے باز آ جاؤ, تمہارے حق میں بہتر ہے. انم اللہ الہ واحد, یہ جو ثلاثت ان کا میں نے کیا نا, مت کہو کہ تین الہ ہیں, وہ اس وجہ سے کیا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں انم اللہ الہ واحد, اس کی جب تردید کی تو اپنے اکیلے الہ ہونے کا ذکر کیا, تو معلوم ہوتا ہے وہاں تین سے مراد الہ ہے. ان یکون لہ ولد سبحانہ, پاک ہے وہ اللہ کہ ہو اس کا بیٹا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. و ما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ وکیل, کام بنانے والا, کارساز. اللہ کہنا چاہتے ہیں مجھے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا بلا شرکت غیر میں خود مالک ہوں، جو چاہوں میں کرتا رہوں، مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ لن یستنکف المسیح، یہ لا تقولوا ثلاثہ سے متعلق ہے جی. لن یستنکف، نہیں آر سمجھتا، نہیں آر سمجھتا، نہیں برا مانتا، نہیں شرم کرتا. اصل میں نا آر کا ہے، آر ہماری بولی میں کہتے ہیں ناک چڑھانا، آر محسوس کرنا. مسیح جو ہے نا عیسیٰ، وہ ہرگز ناک نہیں چڑھاتا، ہرگز آر محسوس نہیں کرتا، ہرگز برا نہیں سمجھتا. ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہو بندہ اللہ کا. عیسیٰ تو پہلے دن کہتا تھا انی عبد اللہ، وہ اس سے نہیں شرماتا. ولل ملائکہ، اور مقرب ملائکہ جو ہے نا قریب رہنے والے، وہ بھی نہیں شرماتے کہ وہ بندے بنے اللہ کے. ومن یستنکف، اور جو کوئی ناک چڑھائے نا، آر محسوس کرے نا اللہ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے نا، فسیحشرہم، جلدی اللہ ان کو جمع کرے گا، الیہ، اپنے پاس، جمیعاً اکٹھا. تو پھر میں پوچھ لوں گا ان سے جب میرے پاس آئیں گے. فاما الذین آمنوا، بشارت، پھر جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے نیک، پھر جو ان میں سے ایمان والے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلی ہی، اپنے فضل سے اجر بڑھا دیں گے. اَمَّا الَّذِي نَسْتَنْكَفُ، اور جس نے ناک چڑھائی نا میری عبادت سے، آر سمجھا بندے بننے کو، بندہ بننے کو آر سمجھا، وستکبرو، اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما، اللہ ان کو عذاب دے گا، عذاب دردناک. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. یا ایہا الناس، نبی پاک اور قرآن پاک پر ایمان لانے کی ترغیب. اتنے بیان کے بعد اب انکار نہ کرو، مان جاؤ. اے لوگو، خطاب عام ہے جی، اے لوگو، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، برہان، سند، مراد نبی پاک ہیں جی، دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورم مبینا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نورم مبینا، نور واضح، قرآن پاک. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به، پس جو لوگ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، واعتصموا به، اور اس کو مضبوط پکڑا یعنی اس کے دین کو، توحید پر قائم رہے، فسیدخلہم فی رحمت منہ، یقیناً ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں. اور اپنے فضل میں، اور پہنچا دے گا ان کو الیہ، اپنی طرف، صراطم مستقیما، سیدھے رستے پر پہنچا دے گا، یعنی ثابت قدم رکھے گا. یہدیہم یثبتہم. پڑھ لیا جی کل یہ وراثت کا مسئلہ آئے تھے مولانا، یستفتون کا پڑھ لیا آپ نے، کلالہ کی یہ سورت پڑھ لی ہے نا. ایک سورت کلالہ کی پہلے بیان ہوئی اور دو سورتیں کلالہ کی یہاں بیان کی گئی ہیں. آخر میں یہ احکام میں سے ایک حکم ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورت نساء میں زیادہ تر زور جو تھا وہ احکام کے بیان کرنے پر تھا. اس میں احکام بیان ہوئے ہیں. یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. لئلا تضلوا، اللہ تضلوا، لئلا تضلوا رول مانی، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام کہ تم بہک نہ جاؤ، سیدھے رستے پر رہو. واللہ بکل شیء علیم، ہمارے ان احکامات پہ عمل کرو اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون کس نظریے سے ہمارے احکام پہ عمل پیرا ہے. سورۃ مائدہ ایک اسمی ربط نامی، اِیّاکَ نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِینُ وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ وَلَا نَعْبُدُ آلَ عِمْرَانَ كَمَا فَعَلَ النَّصَارَى وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاءِ. ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، پس ہم پر خیر و برکت کا مائدہ دسترخوان اتار. پس ہم پر خیر و برکت کا مائدہ یعنی دسترخوان اتار. دیکھیں جی مانوی ربط پہلے لکھے پھر سمجھا دیتا ہوں. سورۃ نساء میں امور انتظامیہ بیان ہوئے، نفی شرک اعتقادی، نفی شرک اعتقادی اور فعلی، اجمالی طور پر 18ویں رکوع میں بیان ہوا. اب ان دونوں مضمونوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ مائدہ میں بیان کیا جائے گا. ایک اور ربط رکھیں جی، بقرہ میں جب دعوے کو دوسری مرتبہ ذکر کیا تو مقصد نفی شرک فعلی تھا، اس مضمون کو اب مائدہ میں بیان کیا جائے گا. ایک اور ربط لکھیں جی، نساء کے آخر میں کہا یبین لکم ان تزلوا، اب مائدہ میں دونوں مضمونوں کو بیان فرمایا، تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. یہ ہے جی نساء کا ربط ما قبل سے، آل عمران مائدہ کا ربط ما قبل سے، نساء سے بھی اور سورۃ بقرہ سے بھی. سورۃ نساء میں، اب آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ سورۃ کا مضمون اور خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. لکھ تو آپ نے لیا مختصر طور پہ، سورۃ نساء میں احکام امور انتظامیہ بیان کیے گئے، کچھ کا تعلق عوام سے تھا اور کچھ کا تعلق حکمرانوں سے تھا، مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے احکام بیان ہوئے، نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی، اس کا اجمالاً بیان 18 رکوع میں اللہ نے کیا. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وہ تھوڑا سا ذکر کیا مختصر طور پہ، شرک اعتقادی کا بھی رد کیا، شرک فعلی کا بھی رد کیا. سورۃ نساء کا وہ جو مضمون ہے نا، شرک اعتقادی کی نفی اور شرک فعلی کی نفی، ان دونوں مضمونوں کو اب سورۃ مائدہ میں مفصلا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ بیان کریں گے جی. ایک ربط ہے نساء کے ساتھ. بقرہ میں، سورۃ البقرہ میں جب دوسری مرتبہ دعوی توحید کو ذکر کیا تھا، الہکم الہم واحد، تو وہاں مقصد کیا تھا؟ نفی شرک فعلی، نفی شرک فعلی. آل عمران میں سورۃ بقرہ کی پہلی مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تو شرک اعتقادی کی نفی مقصود تھی، آل عمران میں اس کو اللہ بیان کر چکے ہیں شرک اعتقادی کی نفی. وہ جو بقرہ کا مضمون تھا نا شرک فعلی کی نفی، جب دوسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا الہکم الہم واحد، اب اللہ اس مضمون کو سورۃ مائدہ میں کھول کے بیان کریں گے جی. خلاصہ، میں تفصیلی خلاصہ نہیں لکھواتا، مختصر خلاصہ لکھوا دیتا ہوں، تفصیلی خلاصے سے پھر سمجھ بات نہیں آتی. جو جو بات آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا، اس وقت میں اس کی تفصیل کرتا چلا جاؤں گا نا، تو وہ چیز بھی آپ نے خلاصے میں درج کر لی. اس جگہ پہ آپ نے درج کر لینی ہے, فلاں آیت میں یہ بیان ہوا ہے, فلاں جگہ پہ اللہ نے یہ مضمون بھی بیان کیا ہے. میں پوری سورت کو تو نہیں ایک ایک آیت کا یا ایک ایک رکوع کا بیان کر سکتا, موٹا موٹا خلاصہ جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائے. سورت کے دو حصے ہیں, پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 67 6-7 یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک, یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا جی. دوسرا حصہ وہاں سے لے کے آخر تک, پہلے حصے میں دو مضمون, اور دوسرے حصے میں بھی دو مضمون. کون سے؟ نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی. یہ دو مضمون ہیں جی. پہلے حصے میں بھی اللہ اس کو بیان کریں گے, دوسرے حصے میں بھی جا کے اللہ اس کو دہرائیں گے. فرق کیا ہوگا؟ پہلے حصے میں نفی شرک فعلی پہلے اور اعتقادی بعد میں, اور دوسرے حصے میں اللہ جا کے اس کو الٹ دیں گے, شرک اعتقادی کی نفی پہلے اور شرک فعلی کی نفی بعد میں. اتنا سا فرق ہوگا. سمجھ آ گئی جی؟ سورت کے دو حصے, پہلا حصہ ابتدا سے لے کے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک تک 67 نمبر آیت, دوسرا وہاں سے لے کے آخر تک. پہلے حصے میں دو مضمون, دوسرے حصے میں بھی دو مضمون. کون سے دو مضمون؟ نفی شرک فعلی, نفی شرک اعتقادی. پہلے حصے میں اللہ نفی شرک فعلی کو پہلے بیان کریں گے اور شرک اعتقادی کی نفی بعد میں, دوسرے حصے میں اللہ اس کو الٹ دیں گے, شرک اعتقادی کی نفی پہلے کریں گے اور شرک فعلی کی نفی بعد میں کریں گے. پہلے حصے میں, پہلے حصے کے آخر میں, یوں کر لیجئے, پہلے حصے کے آخر میں یہود و نصارہ کے علماء پر زجریں, پہلے حصے کے آخر میں یہود و نصارہ کے علماء پر زجریں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. دونوں حصوں کے درمیان ایک امر مصلح نماز کا ذکر جی. دلوں کی اصلاح کے لیے, تقوی پیدا کرنے کے لیے, بڑی معرکۃ الآرا صورت ہے جی، جس میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا گیا. یہی سوال غالباً شیخ القرآن سے حضرت صاحب نے کیا تھا کہ پڑھ کے آئے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اے ایمان والو وعدے پورے کرو، ڈنگر حلال نے. تے میاں بندی دا کلام ہو، حضرت صاحب کہتے یہ میاں بندی دا کلام نہیں. اے ایمان والو وعدے پورے کرو اور تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں. تو حضرت شیخ القرآن متاثر ہوئے کہ واقعی کوئی جوڑ نہیں سمجھ آ رہا. تو حضرت شیخ القرآن پڑھنے گئے تھے حضرت صاحب کے پاس کتابیں. شیخ القرآن صاحب کو منطق کا بڑا شوق تھا، فلسفہ منطق. جب یہاں وہاں گئے نا وہاں بچرا، تو حضرت صاحب نے کہا بھی آ گیا ہے، چلو جنہیں کتاباں پڑھنی ہے پڑھ لے، بے نال قرآن تے پڑھنا ہی پڑھنا. تو حضرت شیخ القرآن نے کہا میں نے 3 کتابیں پڑھنی. حضرت صاحب نے فرمایا میں 1 پڑھانی ہے. کتنے طالب علم ہیں میرے پاس؟ میں نے کہا میں نے 3 پڑھنی ہے، 1 کتاب واسطے میں اتنے پیار ہوں، 1 کتاب کے لیے یہاں پڑھ رہا ہوں، میں نے 3 پڑھنی ہے. انہوں نے کہا میں نے 1 پڑھانی. میں نے بستر باندھا، کاندھے پہ رکھا، چل بھائی. بڑے روتے تھے یہ بات کہہ کے، سمجھ نہیں تھی. میں نے کہا 1 کتاب کے لیے وقت ضائع کرنا ہے، میں جا رہا ہوں. مولانا عبد الرؤف صاحب تھے بچھال کے، حضرت صاحب کے اولین شاگردوں میں. شیخ القرآن کہتے ہیں ان سے میری تھوڑی سی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کوئی نوٹ کیا بھئی بندہ کام کا ہے، طالب علم ذہین ہے، بڑا محنتی ہے اور ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو وہ میرے پیچھے آئے اور میرا بسترا لیا اور کہا بھی ٹھہر یار، بات سن، میں حضرت صاحب کو 2 پہ راضی کرتا ہوں، تو بھی 2 پہ راضی ہو، میں 2 پڑھ لے 2 کتابیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت صاحب کو جا کے مولانا دروف صاحب نے کہا بندہ بڑا کام کا ہے اور بڑا ذہین ہے، آپ بھی ضد چھوڑے، 2 کتابیں پڑھا دیں. حضرت صاحب نے چنگا 2 پڑھا دیں مانگے. شیخ القرآن صاحب کہتے ہیں میں جب کتاب لے کے گیا اور حضرت صاحب نے کتاب کی تقریر کی اور پڑھایا، تو میں نے کہا بس جی میں 1 ہی پڑھاں گا جی، بس جی میں 1 ہی پڑھوں. تو بڑے روتے تھے اور مولانا دروف کو بڑی دعائیں دیتے تھے کہ میں تو جا رہا تھا، اگر وہ بندہ مجھے نہ روکتا تو یہ قرآن کی سمجھ مجھے کہاں سے آتی، یہ توحید کی سمجھ مجھے کہاں سے آتی. بڑی دعائیں دیتے تھے مولانا عبد الرؤف کو. اس لیے ذہن میں رکھیں جناب، 2 مضمون اس میں بیان ہوں گے، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی، پہلے حصے میں بھی دوسرے حصے میں بھی. اور پہلے حصے کو جب اللہ ختم کرنے لگیں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء پر زجریں کریں گے اللہ، زجرات، اور نبی پاک کو اللہ تسلی دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو وعدوں کو. جمع عقد لغت میں ہے گرا باندھنا، گڈھ مارنی، گڈھ مارنی لغت میں. اب مینا ہے عہد و پیمان، کسی سے عہد کر لینا، وعدہ کر لینا. اس سے مراد وہ وعدہ ہے عہد جو تورات انجیل میں لیا گیا برائے تصدیق محمد. ابن جریر جی، ابن جریر نے یہ لکھا جی، جو تورات و انجیل میں لیا گیا برائے تصدیق محمد. یا مراد وہ عہد ہے جو اسلام کے قبول کرتے ہوئے یا بالغ ہوتے ہوئے انسان اپنے اللہ سے کرتا ہے کلمہ پڑھ کے کہ میں زندگی تیرے احکام کے مطابق گزاروں گا. قرطبی نے ابن عباس کا قول لکھا، اوفو بالعقود ما نہ ہو بما احل و بما حرم و بما فرض و بما حد فی جمیع الاشیاء. وعدے پورے کرو جو تم نے ہم سے باندھا ہے کہ میرے احکام کو مانو گے، میری حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو گے اور میری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو گے، اور جو چیزوں کی حدیں میں نے مقرر کر دی ہیں ان حدوں سے قدم باہر نہیں نکالو گے. فرمایا وعدوں کو پورا کرو. احلت لکم بہیمت الانعام، جن چوپایوں کو بزرگوں کی خوشنودی کے لیے تم نے حرام ٹھہرایا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. اپنا وعدہ پورا کرو، میرے حلال کو حلال جانو اور میرے حرام کو حرام سمجھو. تم نے کہا تھا نا جو حکم میں کروں گا وہ مانو گے، اب میں کہتا ہوں کہ تحریمات العباد کو توڑ دو. احلت لکم بہیمت الانعام، پہلا مسئلہ جی، نفی تحریمات العباد. کتنے عنوان ہیں جی نفی شرک فعلی کے؟ چار، تحریمات العباد، تحریمات اللہ، نیازات العباد، نیازات اللہ. حکم کیا ہے؟ تحریمات العباد حلال ہیں، کھاؤ، کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، اور تحریمات العباد حرام ہیں جن کو ہم نے حرام قرار دیا ہے، مت کھاؤ. نیازات العباد خنزیر سے بڑھ کے حرام ہیں، مت کھاؤ، اور نیازات اللہ کھاؤ. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے تحریمات العباد حلال کیوں اور نیازات العباد حرام کیوں، وہ بھی تو بزرگوں کے لیے چھوڑے گئے، اس اونٹنی کے کان چیر دیے، بزرگوں کے لیے چھوڑ دیے، اس کا دودھ نہیں دونا، یہ بکری ہم نے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا، اور جو دودھ دے رہے ہیں وہ بزرگوں کے نام پر، تم کہتے ہو وہ دودھ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے اور یہ بکری حرام، کوئی نہیں اس کو کھاؤ. تو بڑا مغالطہ لگا مفسرین کو. حضرت صاحب نے اس کو دو لفظوں میں حل کیا، ذہن میں بٹھائیے گا اور اس پر توجہ کیجئے گا، امتحانوں میں بھی یہ کبھی کبھی بات پوچھ لی جاتی ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں مشرک کے عقیدے کو توڑنا ہے، مشرک کے عقیدے کو توڑنا ہے، جہاں وہ بکری چھوڑ دیتا ہے، اونٹنی چھوڑ دیتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے اس کو نہیں کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے، اس کا دودھ استعمال نہیں کروں گا تو میرے بزرگ خوش ہوں گے، اور جب وہ نیاز دیتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اس کو کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے. اللہ نے فرمایا بزرگ کا مشرک کا شرکیہ عقیدہ اس کو توڑنا مقصود ہے، جہاں وہ کہتا ہے نہ کھانے میں بزرگ خوش ہوتے ہیں وہاں کھاؤ، توڑو اس کے عقیدے کو، یہ کہتا ہے نہیں کھائیں گے تو بزرگ خوش ہوں گے اس کو کھاؤ، اور غیر اللہ کی نیاز میں یہ کہتا ہے کہ کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے لہذا اس کو نہ کھاؤ.
احلت لکم بہیمۃ الانعام، پہلا مسئلہ جی، نفی تحریمات العباد، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، اضافت بیانیہ ہے جی، تفسیری اضافت ہے، دونوں کا معنی ایک ہے جی، بہیما کا بھی انعام کا بھی، اگر آپ کوئی ترجمے میں کر سکتے ہیں تو اس طرح کر لیں، حلال کیا گیا تمہارے لیے چوپایوں کی قسم کے تمام جانور، یوں میں نہ کر لیں، انعام چوپائے، بہیما جانور، چوپایوں کی قسم کے تمام جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو آگے تم پر پڑے جائیں گے، حرمت علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر، یہ مراد ہے جی. فی الآیت الآتی وہو قول، حرمت علیکم المیتا والدم، وہ مراد ہے جی، وہ حرام ہے، باقی سارے حلال ہیں، غیر محل الصید، مگر حلال نہ جانو شکار کو، نہ حلال جاننے والے محلین، نہ حلال جاننے والے شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو، کون سا مسئلہ ہے؟ تحریمات اللہ، دوسرا مسئلہ آ گیا، تحریمات، میں نے کہہ دیا ہے نا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں، تو تم اس کی پاسداری کرو اور احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ جملہ علت ہے پہلے دونوں داموں کی، جس کو میں حلال کروں جس کو میں حرام کروں، میں بادشاہ ہوں، جو چاہتا ہوں میں فیصلے کر دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، ہتک مکنیت، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے دین کی یادگاریں جی، اللہ کے دین کی یادگاریں، بیت اللہ کی طرف جانے والی قربانیاں، ہدایا، اذان، صفا مروہ کی سائی، مسجد، کار عبادت، عبادت کے سارے کام، اسلامی احکام، یہ سب شاعر اللہ ہیں، سب شاعر اللہ ہیں، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی، نیازات اللہ ہو گئی جی، آگے ان کا بھی ذکر آ رہا ہے، اللہ کی نیازیں، وفی المدارک، الشاعر، مواقف الحج، منا، مزدلفہ، عرفات، مطاف، سائی، احرام، یہ سب شاعر اللہ ہیں، نیازات اللہ کو برقرار رکھنا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، ولا الشہر الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو ادب والے مہینے کی، ذیقعد، ذیلحج، محرم، رجب، وللہدیاں، اور نہ بے حرمتی کرو نیاز کے جانور کی، وہ جو حاجی لوگ ہدی لے کے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو، وللقلائد، اور زوات القلائد، کلادے والے جانور اور اگر کلائد میں نا جمع کلادت ان کی وہ ہدی کے گلے میں کوئی رسی ڈال دی پٹا ڈال دیا بطور علامت تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ جو جانور ہے نا یہ عام جانور نہیں ہے یہ لے جایا جا رہا ہے بیت اللہ وہاں بطور ہدی اس کو ذبح ہونا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں ہدی وہ جانور اس کی بے حرمتی تو اپنی جگہ پہ رہ گئی اس کے گلے میں جو کلادہ ڈالا گیا ہے اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو یہ بھی میں نہ بعض لوگوں نے کیا جی ہدی تو ہدی رہ گئی اس کلادے کی بھی بے حرمتی نہ کرو اور کچھ لوگوں نے کہا واو تفسیریہ ہے نہ بے حرمتی کرو ہدی یعنی اس جانور کی جو بطور نیاز لے جایا جا رہا ہے یعنی وہی ہدایا جن کے گلے میں رسی ڈالی گئی جن کو پٹا ڈالا گیا اسی کو بیان کر رہے ہیں ولا آمین البیت الحرام اور نہ بے حرمتی کرو آمین قصد کرنے والے آنے والے آنے والے کہاں بیت الحرام کی طرف حاجی آ رہے ہیں عمرے والے آ رہے ہیں حج کرنے آ رہے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو یبتغون فضلا من ربہم وہ ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا ورضوانا اور رضا مندی اپنے رب کی فضلا سے تجارت مراد ہو سکتی ہے جی وہ ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا یعنی تجارت کرنا چاہتے ہیں حج بھی کریں گے تجارت بھی کریں گے ورضوانا اور خوشی رضا مندی بھی یہ اللہ تعالی نے حکم دیے جی ولا آمین البیت الحرام یا تو اس سے مشرکین مراد ہیں جو زمانے میں آیا کرتے تھے تو بعد میں اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ ان کو نہ آنے دو حکم منسوخ ہو گیا اور حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں یہ آنے والے مسلمان ہیں لیکن یہ نئے نئے ہونے والے مسلمان ہیں وہی جنہوں نے حدیبیہ میں مسلمانوں کو روکا تھا تو اب مسلمان بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور طبقہ ان کو روکنا چاہتا ہے کوئی اور روکنا چاہتا ہے اور مسلمان چپ کر کے بیٹھے ہیں سن کیے اگر کوئی ان کو روک رہا ہے تو روک دے کل انہوں نے بھی تو ہمیں روکا تھا وہ پرانی بات دل میں آ جائے کل انہوں نے بھی تو ہمیں روکا تھا اللہ نے اس کی بھی تردید کی کہ نہیں جو بیت الحرام میں آنے والے لوگ ہیں نا ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام سے نکلو متعلق ہے غیر محل الصید کے جی حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں تھا نا جی اسی سے تعلق ہے جی اور جب تم احرام سے نکلو فاصطادوا تو شکار کرو حکم استحبابی ہے جی شکار کرو لیکن حرم سے باہر حرم کے اندر تم شکار نہیں کر سکتے ہو ولا یجرمنکم وہ بات آ گئی جی جس کو میں نے بیان کیا ولا یجرمنکم اور نہ ابھارے تم کو شنعان قوم دشمنی اس قوم کی نہ ابھارے تم کو دشمنی کسی قوم کی ان صدوکم عن المسجد الحرام کہ روکا تھا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے روکا کچھ ارد گرد جو ڈیروں پہ رہنے والے لوگ تھے انہوں نے روکا اب وہ ہو گئے مسلمان اب وہ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تو کوئی اور ان کو روک رہا ہے تو مسلمان کہہ رہے ہیں کل انہوں نے بھی ہمیں روکا تھا ہون دیو انہاں نال نہ اللہ نے فرمایا نہیں نہ ابھارے تم کو دشمنی ایک قوم کی کہ انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے انتا تدو کہ اب تم زیادتی کرنے لگو یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور روکنے والوں کو منع نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی زیادتی ہے کہ تم نے روکا تو نہیں لیکن چپ کر کے بیٹھے ہو, یہ بھی زیادتی ہے. وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, تعاون کرو ایک دوسرے سے نیک کام میں, پرہیزگاری میں. وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور نہ تعاون کرو گناہ کے کاموں پر, زیادتی کے کاموں پر. اس معاملے میں تو تمہیں تعاون کرنا چاہیے تھا ان نو مسلموں کے ساتھ جن کو کچھ لوگ بیت اللہ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں, تو تم ان کی مدد کرتے اور ان کی بے حرمتی نہ ہونے دیتے. اتقوا اللہ, ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر, تین مسئلے ہو گئے جی پیچھے, تحریمات العباد, تحریمات اللہ, نیازات العباد, یہ چوتھا مسئلہ آ گیا جی. نیازات اللہ یہ چوتھا مسئلہ آ گیا جی. نیازات لغیر اللہ, نیازات العباد, بندوں کے نام کی نظریں, نیازیں, منتیں, چڑھاوے. حرام کیا گیا تم پہ مردار, ودم اور خون, دم مسفو مراد ہے جی. سورت انعام میں ہم پڑھ لیں گے جی, دمن مسفوہن وہاں لفظ آ گیا جی. حرام کیا گیا تم پہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت, وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ چیز جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا, جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا. بریلویہ نے ماں سے مراد جانور لیا مذبوحہ, اور میں نے یوں کیا کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. بے اسم لات, بے اسم منات, بے اسم ابراہیم, تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. یہ مانا انہوں نے کیا, ماں سے مراد جانور لیا. اوہلا کا مینا کیا زوبہا, اوہلا کا مینا کیا کیا؟ زوبہا. اس میں کتنی خرابیاں لازم آئیں جی, ذرا دیکھیے جی. اس میں پہلی خرابی یہ لازم آئی کہ اوہلا کا مینا زوبہا کیا, جبکہ لغت میں اوہلا کا مینا زوبہا نہیں ہوتا جی. لغیر اللہ میں لغیر اللہ بھی یہ جو با ہے اس کو الا کے معنی میں لیا جائے گا. بھی یعنی اس پر ذبح کیا گیا نام غیر اللہ کا, اس پر لے کر. بھی کی جو بے ہے اس کو الا کے معنی میں لینا پڑے گا, اور لغیر اللہ کی جو لام ہے اس کو با کے معنی میں لینا پڑے گا, بغیر اللہ. اور مضاف بھی حذف ماننا پڑے گا. ما اہل لغیر اللہ, لے اسم غیر اللہ, وہ بھی محذوف ماننا پڑے گا. کتنی خرابیاں اور تکلفات ہیں اس مسئلے میں. سمجھ آ گئی؟ ماں سے مراد جانور, اہل بمینا زوبہا. اگر یہ کیا جائے تو لغیر اللہ کی جو لام ہے یہ بمانا بے لینی, با لینی پڑے گی. بہی کی جو بے ہے یہ بمانا الا لینی پڑے گی. بڑی خرابیاں. پھر ایک مضاف معذوب ماننا پڑے گا. ما اہل لغیر اللہ, لے اسم غیر اللہ, غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے, تب ان کی کہیں بات جا کے بنتی ہے. پھر اہل بمانا زوبہا لغت میں نہیں آتا. اہلا کا مینا لغت میں آتا ہے الاحلال, رفع الصوت. وہو رفع الصوت عند رؤية الہلال, پہلی کا چاند دیکھتے ہوئے جو آواز بلند ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی احلال. ثم يستعمل لكل صوت. امام راغب پھر یہ ہر آواز کے لیے استعمال ہونے لگا جی. الاحلال رفع صوت، حضرت صاحب ما سے مراد لیتے ہیں جی کلمہ، لفظ، قول. بہی اپنے معنی میں، لام اپنے معنی میں، حضرت کا معنی یوں ہو جائے گا جی حرم علیکم القول، حرم علیکم القول الذی رفع به الصوت لتعظیم غیر اللہ، حرم علیکم القول الذی رفع به الصوت لتعظیم غیر اللہ، حرام کیا گیا تم پر وہ لفظ بولنا، حرام کیا گیا تم پر وہ قول وہ بات جس قول کے ساتھ آواز بلند کی جائے غیر اللہ کی تعظیم دل میں رکھ کے، وہ کلمہ کیسے گیارہویں پیرانے پیر کی، کونڈے امام جعفر کے، نیاز حضرت حسین کی، یا یہ بکرا میں نے رکھا ہوا ہے یہ میں بزرگوں کا عرس لگے گا تو ان کے مزار پہ جا کے ذبح کرواؤں گا کروں گا. حضرت صاحب کہتے ہیں چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، یہ قول بولنا بھی حرام ہے، یہ بات کہنی بھی کیا ہے حرام، یہ قول بولنا حرام ہے، یہ لفظ زبان سے نکالنا حرام ہے. اب اس میں کوئی تکلفات نہ کرنے پڑے. اور حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میرے اس معنی کی دلیل سورۃ انعام میں، سورۃ حج میں، وجتنبو قول الزور، وجتنبو قول الزور، اور بچو جھوٹی بات سے، الزور ای شرک قضا فسرہ ابن عباس، زور بمعنی شرک ابن عباس نے تفسیر کی. تو حضرت صاحب کہتے ہیں وجتنبو قول الزور، اور فسکن سورۃ انعام میں، فسکن احل لغیر اللہ بھی، فسکن اے ذات فسکن، اے ذات فسکن، فسق والا کلمہ، کفر والا کلمہ جو غیر اللہ کی نیاز کے لیے بولا گیا. حضرت صاحب کی یہ دو تائیدیں ہیں جی سورۃ انعام میں اور سورۃ حج میں. اور جن لوگوں نے ما احل بھی لغیر اللہ سے مذبوح لیا کہ یہاں جانور مراد ہیں جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، ہم کہتے ہیں وما ذبح علی النصب، اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے، اسی آیت میں، اسی آیت میں آگے کیا اللہ کہہ رہے ہیں وما ذبح علی النصب، نصب کہتے ہیں استہان، وہ جہاں پہ شرک ہوتا ہے، وہ بیٹھک، وہ تھڑے تھڑے بتوں کے قریب انہوں نے بنا رکھے تھے، آج کل خانقاہوں کے قریب جہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا استہانوں پر. ہم کہتے ہیں اگر ما احل میں مذبوحہ کا ذکر ہو چکا تھا تو اللہ نے آگے جا کے وما ذبح علی النصب کیوں ذکر کیا، مذبوحہ جانور کا تو آگے الگ اللہ ذکر کر رہے ہیں. تیسری دلیل ہماری یہ ہے کہ کیا مشرکین صرف جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اللہ اس کو حرام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. وجالوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ وھذا لشرکائنا، اللہ کہتے ہیں وہ کھیتیوں میں سے، اناج میں سے، پیداوار میں سے، اپنے شریکوں کے حصے نکالتے تھے. آپ اسے مذبوحہ میں لے رہے ہیں تو باقی جو ان کے کرتوت ہیں وہ کیسے کس آیت سے حرام ٹھہریں گے؟ لہذا حضرت صاحب کا یہ جملہ ماں سے مراد کلمہ قول, جس قول کے ساتھ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے آواز کیا کیا جائے, بلند کیا جائے, منت مانی جائے, نظر مانی جائے. یہ منت کا ماننا, یہ غیر اللہ کی نظر کا ماننا, یہ کیا ہے؟ حرام. اور اگر ماں کو عموم کے لیے بنایا جائے, وہ چیز ماں, کپڑے ہوں, بکرے ہوں, چھترے ہوں, دیگے ہوں, چاول ہو, نقدی ہو, جو چیز بھی ہو, اوہلہ, جس چیز پہ نام بلند کیا گیا, لے غیر اللہ, لے تقرب غیر اللہ, غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو بھی بطور نیاز دیا گیا, وہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام ہو. یہ جو ہمارے لوگوں کو برگلاتے ہیں, کہتے ہیں او جی چاول حرام نے, چاول سوجی حرام ہے, سوجی چینی حرام ہے, گھی حرام ہے, کیا حرام ہے جی, کون سی چیز ان میں حرام ہے؟ ان سے کہیے سوجی بھی حلال, چینی بھی حلال, چاول بھی حلال, گھی بھی حلال, پانی بھی حلال. تیرا شرکیہ عقیدہ اتنا پلیت ہے کہ جب یہ شرکیہ عقیدہ آیا اس نے حلال چیزوں کو کیا کر دیا؟ کہتے ہیں کمال ہے جی, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے ہیں, مزاروں پر آنے والے بکرے, چھترے, بیل اور داند ذبح کر رہے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر. زیادتی دیکھو جی, یہ کہتے ہیں حرام ہے جی, حرام ہے. بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بسم اللہ محلل ہے؟ کس نے آپ کو کہا کہ بسم اللہ محلل ہے؟ بسم اللہ تو مزکی ہے, محلل کہاں ہے؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں آئی, نہیں آئی. اگر کوئی آدمی گدھے پر بسم اللہ پڑھے حلال ہو جائے گا, کتے پر پڑھے حلال ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہو کہ بسم اللہ محلل نہیں, کہ حرام کو حلال کرے, مزکی ہے. یعنی جو چیز پہلے حلال ہو اس کو کھانے کے قابل بنا دے, محلل نہیں, مزکی ہے. ضروری ہے کہ پہلے وہ چیز کیا ہو؟ حلال ہو, حلال ہو, پھر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے تو وہ کھانے کے لائق ہو جاتی ہے. جو بکرا, چھترا, بیل اور گائے تم نے غیر اللہ کی نیاز کسی قبر مزار پہ دی ہے, وہ چیز ہو گئی حرام. اب وہ ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگی کیونکہ وہ حرام ہے. وما ذوب والمن خانے کا تو, اور وہ جانور بھی حرام ہے جو مر گیا گھٹ کے, گلا گھونٹ دیا گیا. والموقوزہ جو مر گیا چوٹ لگنے سے, والمتردیہ جو مر گیا گرنے سے, اوپر سے نیچے گرا مر گیا, والنتیحا جو مر گیا سینگ لگنے سے, کسی اور جانور نے سینگ مار دیا یہ مر گیا, وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع, اور جس کو چیر پھاڑ دیا درندے نے, الا ما زکیتم, مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا. یہ استثناء ہے جی من خانے کا سے. بریلوی اس کو استثناء بناتے ہیں ما اوہلہ سے, لحم الخنزیر سے بناتے تو اور اچھا ہوتا کہ ذبح کر لیا جائے تو خنزیر بھی حلال ہے. اس کا استثناء ہے والمن خانے کا, ان جانوروں میں اگر تم نے کسی کو ذبح کر لیا پھر یہ بھی حلال ہے. وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا استہانوں پر, بر نشان ہائے معبود باطل. شاہ ولی اللہ وان تستقسمو بالاظلام, اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، بانٹا کرو تیروں کے ذریعے۔ مشرکین نے بیت اللہ میں ایک جگہ پہ تیر رکھے ہوئے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا افل، دوسرے پہ لکھا ہوا تھا لا تفل۔ تو یہ آتے کوئی کام کرنا ہے نا تو وہاں سے تیر نکالنا ہے، افل ٹھیک ہے، لا تفل تو یہ نہیں کرنا۔ یا کوئی اکٹھی چیز ذبح کرتے نا، مثلا گائے ذبح کی ہے یا کوئی چیز ذبح کی ہے، بھائی گوشت کس طرح تقسیم کروائیں؟ اتھے جا تقسیم کروانے ہیں نا اپنے معبودوں سے، وہاں تیر رکھے ہوئے تھے، لکر نصف، لکر ربع، لکر ثلث، لکر لاش ہے، وہ رکھے ہوئے۔ ہاں بھائی تو اپنا نکال، بھائی آدھا تیرا، چل بھائی تو آدھا لے جا، بزرگوں نے دے دیا تجھے، یہ بزرگ سب کچھ کر رہے ہیں، دوسرا نکال بھائی تو میرا، چوتھائی جی تو بھی لے جا بھائی، تریا لاش ہے، چل بھائی تین بزرگوں دی مار پہ گئی ہے۔ تو وہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، یہ کہ بانٹو تم تیروں کے ذریعے۔ ذالکم فسقن، درجہ کامل مراد ہے جی کفر۔ الیوم یائس الذین کفروا، آج مایوس ہو گئے ہیں کافر، من دینکم تمہارے دین سے۔ کچھ مفسرین نے مینا کیا تمہارے مرتد ہونے سے، اب انہیں یقین ہو گیا ہے بھئی ان میں سے مرتد کو نہیں ہوتا ان صحابہ میں سے، یہ مطلب۔ آج نا امید ہو گئے ہیں کافر، من دینکم تمہارے دین سے، آج کافر نا امید ہو گئے ہیں اس لیے کہ تم نے ان کی نظر و نیاز کو خنزیر سے بڑھ کے حرام کہہ دیا۔ کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں بھائی، یہ بڑے پکے جے، یہ غیر اللہ کی نیاز کو خنزیر سے بڑھ کے حرام کہہ رہے ہیں۔ آج مایوس ہو گئے، فلا تخشوم، اب وہ لڑنے کی کوشش کریں گے، پس تم ان سے نہ ڈرنا، وخشون اور مجھ ہی سے ڈرنا، الیوم اکملت لکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ حضرت شیخ یہاں میں نہ کرتے ہیں، دین تب مکمل ہوگا جب ما احل لغیر اللہ بھی کو بیان کرو گے، دین تب مکمل ہوگا جب ما احل کو بیان کرو گے، سناؤ گے لوگوں کو یہ بات، الیوم اکملت لکم دینکم۔ نو ذلحج ہے، عرفات کا میدان ہے، نو ہجری ہے، نبی پاک حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اثر کا ٹائم ہے، جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں جناب، آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، یعنی اس کا نام میں نے اسلام رکھا جو تمہارا دین ہے۔ فمن اضطر فی مخمصت، پس جو آدمی لاچار ہو جائے، فی مخمصت بھوک میں، کئی جنگل میں ہے بھوکا ہے، حرام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، غیر متجانف، بشرطے کے مائل نہ ہو، لِإِثْمٍ کسی گناہ کی طرف، اضطراری حالت کا بیان، بشرطے کے مائل نہ ہو گناہ کی طرف، حلال سمجھ کے نہ کھائے، پیٹ بھر کے نہ کھائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو مجبوری کی حالت میں حرام کے لقمے کوت لا یموت کی حد تک کھا لے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، سوال کرتے ہیں تو اسے کیا حلال ہے ان کے لیے، حرام کی تفصیل تو معلوم ہو گئی جی، بھئی یہ چیزیں حرام ہیں، حلال کیا ہیں جی، حلال کون سے جانور ہیں، پوچھنے والے صحابہ کرام ہیں جی، نبی اکرم سے پوچھ رہے ہیں، ایک روایت میں آیا عدی ابن حاتم نے پوچھا جی کہ ہم کتوں اور بازوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، بعض جانوروں کو ہم زندہ پکڑ لیتے ہیں ذبح کر لیتے ہیں اور بعض ہمارے پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں، تو کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے؟ سوال کرتے ہیں تو اسے ماذا احل لہم، کیا حلال کیا گیا ان کے لیے؟ کل، میرے پیغمبر کہہ دے احل لکم الطیبات، حلال کی گئی تمہارے لیے ستھری چیزیں جو طبیعت کو جن سے گھن نہ آئے، ما طیبات پہ عطف ہے جی، اور ایک لفظ معذوف ہے جی، احل لکم سیدا ما، حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار سعید، حلال کیا گیا کہ تمہارے لیے شکار ان جانوروں کا، ان شکاری جانوروں کا، جوارے شکاری جانور، علم تم جن کو تم نے سکھایا، مقلبین اس حال میں کہ ان کو تم دوڑاتے ہو، مقلبین علم تم کی ضمیر فاعل سے حال ہے جی، اسی طرح ان شکاری جانوروں کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے جن کو تم نے شکار پر دوڑانے کے لیے سکھلایا ہوا ہے، اور حلال ہے شکار ان شکاری جانوروں کا جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے، تعلیم دی ہے، مقلبین اس حال میں کہ تم ان کو دوڑاتے ہو، تم ان کو چھوڑنے والے ہو، جانور مما تعلمونہن، جبکہ تم نے ان شکاری جانوروں کو تعلیم دے رکھی ہے، مما علمکم اللہ، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، تم نے ان کو تعلیم دے رکھی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جانور کے تعلیم یافتہ ہونے کی تین علامتیں جی، وہ باز کتا کب تعلیم یافتہ ہوگا اس حکم میں داخل ہوگا، وہ خود شکار کے پیچھے نہ بھاگے، شکار کو دیکھے تو بھاگنے لگے نہ، مالک بلا لے تو واپس آ جائے، شکار کی طرف جا رہا ہے مالک نے پیچھے آواز لگائی واپس آ جائے، یہ دونوں شرطیں مقلبین سے واضح ہو رہی ہیں جی. تیسری شرط، شکار کو پکڑے رکھے کھائے نہیں، یہ اگلی حصے سے ثابت ہو رہا ہے، فکلوا مما امسکنا علیکم، پس کھاؤ اس چیز میں سے وہ جانور روک کے رکھے تمہارے لیے، یہ تیسری شرط ہے جی، واذکر اسم اللہ علیہ، اور یاد کرو نام اللہ کا اس پر، کب؟ جب اس کو چھوڑ رہے ہو، جب تم نے جانور کو چھوڑنا ہے شکار پر تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑنا ہے، یاد کرو اللہ کا نام اس پر، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کی گئی تمہارے لیے ستھری چیزیں، اعادہ احسان جتلانے کے لیے جی، پیچھے بھی یہی کہا احل لکم الطیبات، وطعام الذین اوت الکتاب، اور ذبیحہ ان لوگوں کا، مراد طعام سے ذبیحہ ہے جی، ورنہ تو ویسے کھانا کھانے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، غیر مسلم کا کھانا کھانے میں ویسے تو کوئی اختلاف نہیں، خازن نے لکھا جی، اے مذبوح الذین اجمعوا علی ان المراد بھی ذبائح اہل کتاب اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، والموسنات من المومنات اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مومنہ ان سے نکاح کرنا، اور حلال ہے تمہارے لیے عفیفہ پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے، والموسنات اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، یہ موسنات کی قید دونوں جگہوں پر اتفاقی ہے جی، احترازی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر پاک دامن نہ ہو تو پھر نکاح ہی نہیں ہوتا، دونوں جگہوں پہ اتفاقی قید ہے، جس لڑکی سے آپ نکاح کر رہے ہیں اگر وہ پاک دامن نہیں ہے بالفرض تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ نکاح تو ہوگا، یہ اتفاقی قید ہے کہ اچھی جگہ پہ شادی ہو، اچھے گھرانے میں شادی کرو، شریف لوگوں میں شادی کرو، اور حلال ہے تمہارے لیے عفیفہ پاک دامن عورتیں مومنوں کی، اور عفیفہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اذا آتیتموہن بشرطے کہ تم نے دیا ہو ان کو، اجورہن ان کے مہر، یہ شرط ہے، ان کے مہر ان کو تم نے دی ہو، محسنین قید میں لانے والے، غیر مسافہین شہوت رانی کرنے والے نہیں، نکاح سے مراد شہوت رانی نہیں ہے، ولا متخذی اخدان اور نہ چھپی یاریاں لگانے والے، مردوں کو کہا جا رہا ہے نہ تو ایسے کرو نا کہ جہاں آیا منہ مار لیا، غیر مسافہین، اور نہ یہ کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ یاریاں لگائیں، مردوں کو کہا گیا ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایک سوال مقدر کا جواب ہے جی، سوال کیا ہے؟ اچھا جی، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، پھر تو ان کا دین بھی صحیح ہوگا، پھر تو ان کا دین بھی صحیح ہوگا، نکاح جو جائز ٹھہرا، یا کچھ اہل کتاب کی عورتوں نے کہا ہوگا مسلمانوں سے، بھائی ہم سے اگر نکاح جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین صحیح ہے۔ فرمایا من یکفر بالایمان، جو کوئی انکار کرتا ہے ایمان کا، فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے، کوئی عمل اس کا قبول نہیں، وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ایک مشرک وہ ہوتے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں ہوتے، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، اور بالکل دل میں کوئی بات نہیں لانی ہے، اور میری بات پہ ذرا توجہ کرنی ہے اور اسے سننا ہے۔ ایک مشرک وہ ہوتے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے اور شریعت کے قائل نہیں ہوتے، جیسے مشرکین مکہ، آج کل ہندو، سکھ، مجوسی کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں ہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے، اس مشرک کا ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور کچھ مشرک ایسے ہوتے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل ہوتے ہیں، پیغمبر کے قائل ہوتے ہیں، آسمانی کتاب کے قائل ہوتے ہیں، شریعت کے قائل ہوتے ہیں، ان کو قرآن نے اتنی رعایت دے دی ہے کہ ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حلال، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز، دینی نہیں ہے عورت ان کو، اپنی لڑکی اپنی بیٹی بہن کا نکاح ان سے نہیں کرنا، لے سکتے ہو دے نہیں سکتے ہو، یہ رعایت دے دی قرآن نے ان مشرکین کو جو مشرک آسمانی مذہب کے کیا ہوں؟ قائل ہوں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی؟ ایک مشرک وہ ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں ہیں، مشرکین مکہ تھے، آج ہندو سکھ ہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے. اور جو مشرک کسی آسمانی مذہب کے قائل ہوں، نبی کے قائل ہوں، شریعت کے قائل ہوں، چاہے وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، ان کا ذبیحہ اللہ نے ان کو رعایت دے دی، ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال، بشرطے کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں، اور اس طرح ذبح کریں جس طرح شریعت کو مطلوب ہے، یہ شرط ہے، اس طرح ذبح کریں. اب دیکھیے جن اہل کتاب کا ذبیحہ قرآن پاک نے حلال قرار دیا ہے، کیا یہ مومن ہے؟ کوئی دنیا کا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مومن تھے، یہ موحد تھے؟ میں اتنی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں کہ آپ کا ضمیر انشاءاللہ قبول کرے گا. اگر یہ موحد تھے، اگر یہ مومن تھے اور ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا گیا، پھر ان کو لڑکی دینے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیوں روکا گیا؟ اگر یہ مومن ہے، اگر یہ مسلمان ہے، تو یہ کیوں کہا گیا کہ لڑکی لے سکتے ہو، دے نہیں سکتے ہو؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا تھا نا. لڑکی لینے کا مطلب تو یہ ہے کہ لڑکی آپ کے تابع ہو گئی، آپ کے گھر میں آ گئی، صحیح ہو جائے گی. اور لڑکی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسلمان بیٹی ان کے تابع ہو گئی، تو وہ شرک اختیار کر لے گی. دینے سے منع کیا، لینے سے منع نہیں کیا. اگر یہ موحد ہوتے، اگر یہ مومن ہوتے، جس طرح ہمارے دوست کہتے ہیں او جی وہ اہل کتاب مومن تھے جی، موحد تھے. میں نے کہا موحد تھے تو ان کو بیٹی دینے سے کیوں منع کیا شریعت نے کہ تم ان کو بیٹی نہیں دے سکتے ہو؟ قرآن پاک نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے مولویوں کو رب بنا لیا تھا، اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا. قرآن نے ان کے نظریات کو ذکر کیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کی تحریف کرتے ہیں. یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لفظوں میں تحریف کر دی، لفظوں میں لفظ بدل دیے، اس کے باوجود قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اہل کتاب. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جب قرآن پہ عمل ہی نہیں، بریلویوں کا اور ان آج کے مشرکوں کا عمل ہی کوئی نہیں، تو یہ اہل کتاب کیسے ہوئے؟ ان کا عمل تھا تورات پر، ان کا عمل تھا انجیل پر، وہ تو قرآن کے لفظ بدل دیتے تھے، وہ تو تورات کے لفظ بدل دیتے تھے، انجیل کے لفظ بدل دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو قرآن نے اہل کتاب مانا، اور مان کے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا. اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ موجودہ بریلوی اہل کتاب ہیں یا نہیں ہیں، یہ اختلاف آگے آ گیا کہ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہیں اس لیے کہ آسمانی مذہب کے قائل ہیں، اہل کتاب ہیں اس لیے کہ نبی پاک کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں آسمانی شریعت کے قائل ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ اہل کتاب نہیں مرتد ہیں، یہ اہل کتاب نہیں مرتد ہیں، یہ مرتد ہیں، مشرک ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہے. وہ ان کو اہل کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں ایک موٹی سی بات کرنے لگا ہوں، جو لوگ آج اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں کہ موجودہ بریلوی اہل کتاب نہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے، یہ لوگ جب تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے کہ حاضر ناظر اللہ ہے، اوے بریلویو اگر تم میں ہمت ہے تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. اگر میں عیسائیوں کو کہوں اوے عیسائیو تم جھوٹے ہو، میں نے ثابت کر دیا کہ تم جھوٹے ہو، تم سچے ہو تو تم قرآن کی کوئی آیت پیش کرو. میں عیسائیوں کو کہوں بھائی قرآن کی آیت پیش کرو، میں ہندوؤں کو کہوں کہ قرآن کی آیت پیش کرو، میں سکھوں کو کہوں کہ قرآن کی آیت پیش کرو، میں یہودیوں کو کہوں کہ قرآن کی آیت پیش کرو، یہ میرا مطالبہ صحیح ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ اور جب میں بریلویوں کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت پیش کرو تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر وہ نہیں مانتے، اگر وہ نہیں قائل، تو میں کیوں مطالبہ کر رہا ہوں ان سے کہ تم قرآن کی کوئی آیت پیش کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے تم بھی سمجھتے ہو کہ وہ قرآن کو تو مان رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ اہل کتاب ہیں یا نہیں ہیں، میں اس کے درمیان ایک راستہ نکال دیتا ہوں آپ کو، اور درمیان ان دونوں کے راستہ یہ ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں دو قسم کے مشرک تھے، ایک مشرکین مکہ تھے ابو جہل، ایک یہود و نصارہ تھے جو اہل کتاب تھے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آج کے جو مشرکین ہیں ان کے عقائد و نظریات کن سے ملتے ہیں، یہ دیکھیں، مشرکین مکہ سے ملتے یا یہود و نصارہ سے ملتے؟ ذرا توجہ کرنا میری اس بات پر، کس کھاتے چ پانا جی انہوں نے؟ بھائی کسی کھاتے میں تو ڈالنا ہے نا۔ وہ جو مرتد والا کھاتا ہے، وہ اس کا میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ مرتد والا کھاتا کیا ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں دو قسم کے مشرک ہیں، مشرکین مکہ ایک اور یہود و نصارہ دو۔ آج کے مشرکین کو آپ کس کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، مشرکین مکہ کے کھاتے میں یا یہود و نصارہ کے کھاتے میں؟ مشرکین مکہ کے کھاتے میں آپ ان کو نہیں ڈال سکتے، نہیں ڈال سکتے، اس لیے وہ بت پوجتے تھے پتھر کے بنا کر، یہ انبیاء اولیاء کی پوجا کرتے ہیں، وہ مردار کھاتے تھے، یہ مردار نہیں کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ قیامت کے قائل نہیں تھے، یہ قیامت کے قائل ہیں، تو ان کے کھاتے میں تو آپ ان کو ڈال نہیں سکتے۔ ان کو آپ ڈالیں گے یہود و نصارہ کے کھاتے میں، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودی اور عیسائی اپنے انبیاء کی صالحین کی قبریں پوجتے تھے، یہ بھی ان کی قبریں پوجتے ہیں، وہ ذبح کرتے تھے، یہ بھی ذبح کرتے ہیں، وہ قیامت کے قائل تھے، لیکن ساتھ یہ کہتے تھے بزرگ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، یہ بھی قیامت کے قائل ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بزرگ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں بریلوی اہل کتاب نہیں، اہل کتاب کے حکم میں ہے۔ سمجھ آئی میری بات کے لئے؟ چلو آپ نہ مانیں ان کو اہل کتاب، نہیں مانتے تو نہ مانیے گا ان کو اہل کتاب، لیکن یہ اہل کتاب کے کس میں؟ حکم میں۔ آپ ان کو مکے کے مشرکین کے حکم میں نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو اہل کتاب کے حکم میں رکھنے پر مجبور ہیں۔ تو جب یہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں تو پھر اہل کتاب والے احکام ان پر بھی جاری ہوں گے، ان کا ذبیہ حلال تو پھر ان کا ذبیہ بھی کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ یہ تو میں نے بڑے آسان سے لفظوں کے ساتھ آپ کو ایک بات سمجھائی کہ یہ کس کے حکم میں ہیں۔ اب جو ہمارے دوست اپنی تقریروں میں دلائل دیتے پھرتے ہیں، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، حبطت اعمالہم، وہ بیچارے جٹ بیچارے ہوتے ہیں توحید دے قصے ہوئے بیچارے، کہتے ہیں سبحان اللہ جی، حبطت اعمالہم، دلیل ہے جی ذبیحے کے حرام ہونے کی دلیل ہے؟ تو یہاں جن کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فقط حبط اعمالہ، یہی اللہ نے کہہ دی، ان کے سارے اعمال کیا ہیں؟ برباد ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ چلو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں یار کہ چونکہ ان کے اعمال برباد ہیں لہذا ان کا ذبیحہ حرام ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جن اہل کتاب کا ذبیحہ قرآن نے حلال قرار دیا اور آپ بھی ان کے حلال، ان کے ذبیحے کو حلال سمجھتے ہیں، کیا ان اہل کتاب کے اعمال مقبول تھے؟ مقبول تھے اعمال ان کے؟ وہ جو کہتے تھے عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، ان کے مقبول تھے؟ اگر ان کے اعمال مقبول نہیں تو پھر یہ تو آپ کی دلیل نہ بنی، یہ آپ کی دلیل تب بنتی جب ان کے اعمال آپ مقبول مانتے۔ ان کے اعمال بھی مردود ہیں لیکن باوجود اس کے ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ دوسری دلیل مرتد ہیں۔ میں نے کہا مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن ہو. مرتد کا کیا معنی ہے؟ پھرنے والا. کس سے؟ تو یہ بریلوی مومن کب تھے؟ دنیا کو کہتے ہو یہ مرتد ہیں مرتد ہیں. تو پہلے مومن کب تھے؟ کس سال مومن تھے کہ مرتد ہو گئے؟ کہتے ہیں جی جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا نا تو یہ زبانی طور پہ مومن ہو گئے. جب انہوں نے شرک کیا نا جی مرتد ہو گئے. میں نے کہا شرک کیا مرتد ہو گئے. پھر زور کی نماز پڑھی اس میں پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول ہو پھر مومن ہو گئے. پھر کافر ہو گئے. پھر کلمہ پڑھا پھر مومن ہو گئے. مرتد تو وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن ہو. بھائی یوں ہی دنیا کو کہتے پھرتے ہو مرتد ہیں مرتد ہیں مرتد ہیں مرتد ہیں. اور آپ نے اگر عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ مرتد کی دوسری نسل مرتد نہیں ہوتی. مرتد وہ ہوتا ہے جو خود ہوا ہو. یہ جس طرح مرزائی ہوئے جس نے دین چھوڑا وہ کیا ہو گیا مرتد. اس کی اولاد کیا ہوگی؟ مرتد ہوگی. جائیے پڑھیے گا عقائد کی کتابوں میں مرتد کی جو دوسری نسل ہوتی ہے وہ مرتد نہیں ہوتی. یہاں میں نے شیخ القرآن صاحب کا ایک قول لکھ رکھا ہے. میرا خیال ہے میں نے اس قرآن سے لکھا ہوگا. جب میں پڑھتا تھا تو شیخ القرآن نے لکھایا آج بھی جن مشرکوں کے آبا و اجداد مشرک چلے آ رہے ہیں آج بھی جن مشرکوں کے آبا و اجداد مشرک چلے آ رہے ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں. ان کی بیٹی لینی جائز ہے دینی جائز نہیں. یہ شیخ القرآن صاحب نے لکھوایا. میں نے اس قرآن سے یہاں لکھا کہ جن اوپر سے مشرک چلے آ رہے ہیں جن کی آبا و اجداد وہ لوگ اہل کتاب کے حکم میں ہیں. ہاں آج کوئی موحد بندہ شرک کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا. یہ مرتد ہوگا. یہ کیسے مرتد ہیں؟ یوں ہی دنیا کو کہنا جی یہ مرتد ہیں. اور مرتد جو ہوتا ہے اس کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے. خوف خدا کیجئے آپ اہل علم ہیں اور علم آپ کو کیا سکھاتا ہے مرتد کا صرف ذبیحہ حرام ہے یا مرتد سے ہر قسم کا لین دین حرام ہے؟ کیا مسئلہ ہے جی صرف ذبیحہ حرام ہے مرتد کا بس؟ علامہ صاحب کو کہیں مرتدوں کے پٹرول پمپ سے پٹرول ڈلوانا بھی حرام ہے ان سے گاڑی ٹھیک کروانا بھی حرام ہے ان سے کپڑے سلوانا بھی حرام ہے انہاں دے ہوٹلاں تو دال کھاونا بھی حرام ہے. جی مرتد ہیں تو صرف ذبیحہ. جس طرح ہمارے دوست کہتے ہیں بے روح لوٹ آئی ہے قبر میں اعادہ روح ہو گیا ہے قبر میں روح لوٹ آئی ہے سنتے ہیں. میں نے کہا روح لوٹی ہے تو پھر بھاگنا بھی چاہیے. روح لوٹی ہے تو پھر پکڑنا بھی چاہیے. روح لوٹی ہے تو پھر چکھنا بھی چاہیے. روح لوٹی ہے تو پھر بولنا بھی چاہیے. اے روح کان چڑ گئی ہے بھائی صرف یہاں داخل ہو گئی ہے بھائی سنتے ہیں باقی کوئی کام نہیں کرتے ہیں. تو مرتد کا صرف ذبیحہ حرام ہے. مرتد کے ساتھ تو ہر قسم کا لین دین کیا ہے حرام ہے جناب. تو پھر آپ صرف ذبیحے کی کیوں بات کرتے ہیں؟ لوگوں کو اس بات پہ تیار کیجئے کہ بالکل بائی کاٹ کر دو ان کا لینا دینا کھان. تلگنگ میں کہیں علامہ صاحب تشریف لے گئے وہاں کوئی ڈرائیور تھا انہوں نے مسئلہ بیان کیا بھائی ذبیحہ حرام ہے ہوٹلہ تو جڑے کھاندے نے وہ بڑے حرام زادے نے. وہ ڈرائیور تھا بیچارہ ڈر گیا. تو ڈرائیور تو ڈرائیور ہوتے ہیں. تو پھر جناب وہ آیا بعد میں اس نے کہا حضرت میں ڈرائیور ہوں ڈرائیور تو مجھے تو ہوٹلوں سے ہی کھانا پڑتا ہے. تو مولانا اس کو کہتے ہیں ہوٹلوں تے دال نہیں ہوندی سبزی نہیں ہوتی تو دال سبزی کھاتی کرنا ضرور گوشت کھانا ہی. وہ ڈرائیور تھا اس نے کہا مولانا جڑی چمچی نال دال پا کے دیندے نے نا وہ ادھروں ہو کے آندی ہے وہ گوشت والے دیگچے میں بھی پھرتی ہیں اور پھر اس دیگچے میں آتی ہیں وہ حرام جب اس میں آئے گا تو یہ بھی حرام. کوئی بات کریں عقل کی. یہ کیا لوگوں تماشا بنا دیا آپ نے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادیاں بریلویوں کے گھر کی. تم نے کوئی نیا دین سیکھا ہے؟ نئی توحید سیکھ لی ہے تم نے؟ اور جب مولانا حسین علی صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی شادیاں بریلویوں کے گھر کر دی ہیں تو حضرت صاحب نے فرمایا اللہ راضی تھی وی اہل کتاب نہ. حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی کیسٹ دیکھیے, آخری دور کی کیسٹ, قید آباد کا وفد گیا پوچھنے کے لیے یہی. تو انہوں نے کہا کہ مولانا حسین علی بھی بازار سے گوشت لے کے کھایا کرتے تھے, میں خود بازار سے گوشت لے کے کھاتا ہوں. حضرت شیخ القرآن والد صاحب ہیں, آپ اہل علم ہیں, علم پڑھ رہے ہیں, سنجیدگی اختیار کیجئے, غیر سنجیدہ نہ ہوں. جو غیر سنجیدہ ہیں جانے دیں, مرنا ہے اللہ کے سامنے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے, حساب دینا ہے. یہ جب مولانا کہتے ہیں کہ ذبیحہ حرام ہے, مشرک کا ذبیحہ حرام ہے, جو اس کو کھاتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں, جو اس کو کھاتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کو کہا جا رہا ہے, یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے, یہ فتویٰ مشرکین پہ لگ رہا ہے کہ جو کھاتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں, جو کھاتے ہیں وہ بھی مرتد ہیں, جو کھاتے ہیں وہ بھی ولد الحرام ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ فتویٰ بریلویوں پر مشرکین پہ لگ رہا ہے؟ خوف خدا کرو, یہ فتویٰ مولانا حسین علی پہ لگ رہا ہے, یہ فتویٰ سید عنایت اللہ شاہ بخاری پہ لگ رہا ہے, یہ فتویٰ شیخ القرآن پہ لگ رہا ہے, یہ فتویٰ قاضی شمس الدین پہ لگ رہا ہے, یہ پوری جماعت کو مشرک اور مرتد بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا فتویٰ لایا جی, جڑے کھاندے نے وہ بھی مشرک نے, جڑے کھاندے نے وہ بھی ولد الحرام نے. تو یہ ہمارے اکابر جو تھے یہ سارے مشرک تھے, یہ ہمارے سارے اکابرین جو تھے یہ ولد الحرام تھے. ایسا مسئلہ اس کو میاں والی میں تقریر کی حضرت نے, اور جناب زور کے بعد تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں جڑا بازاروں گوشت کھاوے تو گوشت سے چونکہ خون بنتا ہے, خون سے نطفہ بنتا ہے. سگرے کبرے دیکھو, گوشت حرام, پھر نطفہ حرام, پھر پیدا ہونے والے بچے حرام کے. جی یہ آپ کے بھی سارے والدین کھاتے رہے ہیں, خوش نہ ہو وہ. خوش کس بات پہ ہوتے ہو؟ تمہیں حرامی کہتا ہے اس لیے خوش ہوتے ہو؟ تمہارے ماں باپ نہیں کھاتے بازار سے گوشت لے کے؟ بولو خوش کیوں ہوتے ہو؟ غیرت کرو, جو آپ کو یہ کہہ رہا اس کو جواب دو. میرے ماں باپ نے کھایا, خون بنتا ہے پھر نطفہ بنتا ہے, خون حرام کا نطفہ حرام کا, وہ پیدا ہونے والی اولاد حرام کی. لا حول ولا قوت الا باللہ, قیامت نہیں آنی, اللہ کو حساب نہیں دینا, مرنا نہیں ہے. اوپر سے رات کو باری آئی قاری اشرف صاحب کی, ڈکی والے, انہیں کسی نے بتایا کہ حضرت صاحب یوں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا مندے کڈیس, مندے کڈیس گل کر لینے. وہ رات اسی سٹیج پہ, اس وقت اکٹھے تھے اسی سٹیج پہ, قاری صاحب نے کہا, قاری صاحب نے کہا علامہ صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں خون حرام کا بنتا ہے, نطفہ حرام کا بنتا ہے, پھر اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ کے گئے, بالکل. 16 آنے علامہ صاحب کے والد صاحب بازار کا گوشت کھایا کرتے تھے, ان کا نطفہ حرام کا بنا تو یہ پیدا ہوا. بالکل ٹھیک کہہ کے گیا کہ جو بازار کا گوشت کھاتا ہے نطفہ حرام کا بنتا ہے, اور پھر حرامی بچے پیدا ہوتے. خوف خدا کریں, اسی نہج پہ رہیں جس نہج پہ شیخ القرآن اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری آپ کو چھوڑ کے گئے, مولانا حسین علی آپ کو چھوڑ کے گئے, اسی نہج پہ رہیں. یہ کوئی مسائل, ہاں یہ بھی سنیں, اگر آپ میں سے کوئی بندہ, کوئی طالب علم آج کے مشرکین کے ذبیحے کو حرام سمجھتے ہیں, کوئی حرج نہیں, بالکل کوئی حرج نہیں. میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی نفرت ہو قطن نہیں, خدا گواہ, بلکہ یہ اس کا تقوی ہے, یہ اس کا تقوی ہے, یہ اس کی پرہیزگاری ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں یہ شرک کرتے ہیں, میں نے ان کا ذبح شدہ جانور نہیں کھانا, نہ کھائے. لیکن آگے بڑھ کے فتوے نہ لگائے, کھانے والوں کو کچھ نہ کہے, کہے بھائی میں نہیں کھاتا, جو کھا رہے ہیں وہ جانے, ان کا اللہ جانے. جس طرح حضرت نیلوی صاحب کا نظریہ ہے, جی یہی نظریہ حضرت نیلوی صاحب کا, میں نہیں کھاتا جو کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ میں نے ایک دفعہ نیلوی صاحب سے پوچھا کہ استاد جی آپ شادیوں پہ جاتے ہیں، آپ کئی جلسوں پہ جاتے ہیں، آپ نے کبھی پوچھا ہے بھئی یہ کہہ ذبح کیتا؟ کبھی پوچھا ہے آپ نے بھئی کس نے ذبح کیا ہے جو مجھے گوشت کھلا رہے ہیں؟ تو استاذی مکرم نے فرمایا مجھے بلانے والے چونکہ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، میں ان کے متعلق اچھا گمان کرتا ہوں. اچھا گمان کر لیا، کھا لیا. لیکن یہاں جناب بڑا عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ایک دنگا فساد ہے. تو اگر آپ نہیں کھاتے ہیں نہ کھائیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ لیکن آگے نہ بڑھیں، آگے نہ بڑھیں، زیادتی نہ کریں. اس کی پھر آپ سے اللہ سے پوچھ ہوگی. مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت نیلوی صاحب کے استاد ہیں. بتا دوں آپ کو، کفایت المفتی میں انہوں نے موجودہ مرزائیوں کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے. جائیے پڑھیے کفایت المفتی. وہ کہتے ہیں مرزائیوں کی پہلی نسل تو مرتد تھی، لیکن اب جو دوسری نسل آ گئی ہے ان کی اولاد یہ مرتد نہیں. میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا استادوں سے کہ استاد جی آپ کے تو استاد ہیں اور وہ مرزائیوں کے ذبیحے کو حلال قرار دیتے ہیں. تو استاد جی کہتے ہیں میں استاداں دی یہ گل نہیں مندا. میں نے کہا پھر آپ کی یہ بات ہم نہ مانے تو اعتراض تو کوئی نہ. آپ جو اپنے استادوں کی نہیں مان رہے ہیں تو اگر ہم بھی آپ کی یہ بات نہ مانے تو اب استاد بھی نہیں کھاتے ہیں جی، استاد بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے آپ میں سے اگر کوئی بندہ نہیں کھاتا، جائز نہیں سمجھتا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ کریں کہ فتویٰ لگانے لگ جائیں آپ کفر کا، شرک کا. مرنا ہے اور اللہ کے سامنے ایک ایک عمل کا حساب دینا. یہ کیا دلیل ہوئی بھائی؟ اصحاب کاف اٹھے، انہاں اپنے جو ایک بندے نو آکھیا کہ بھائی شہر میں جا اور کھانا لے کے آ، ویکھی کسی مشرک دا ذبیحہ نہ لے آویں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مشرک دا ذبیحہ لے کے نہ آویں. میں نے کہا ہاں اصحاب کاف پیچھے چھوڑ کے آئے تھے مرکزی اشاعت التوحید، مڈو تے وہ بندے سات سال جڑے نکل کے آ گئے، پیچھے کون سے موعدوں کی پارٹی رہ گئی تھی جی جن کا ذبیحہ لے کے آنا تھا؟ خوف خدا. دلیل دوسری سنو، نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم کیسے آگے الا فاجرا کفارا. حضرت نوح کو پتا تھا ان مشرکان دا ذبیحہ کھانا تا گو فاجر پیدا ہونے، تا فاسق پیدا ہونے، ان کو پتا تھا ذبیحہ کھانا ہے انہوں نے. خوف خدا کریں، سورت ہود پڑھیں. ولقد اوہیا سورت ہود میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح کو یہ کہا تھا کہ اب تیری قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا سو ایمان لا چکے، ان کے سوا کسی نے کلمہ نہیں. حضرت وہ تو صاف موجود ہے، وہاں ذبیحے کی کون سی بات ہے کہ وہاں؟ یہ دلائل ہیں جناب ان لوگوں کے، مرتد ہیں جی، اور حبطت اعمالہم. اسی طرح تعویذ کا مسئلہ ہے، میں نے خود زندگی میں کبھی تعویذ نہیں پہنا ہے، نہ کبھی لکھا ہے، نہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں. جو لوگ تعویذ نہیں لیتے، میں ان کا ایمان تعویذ لینے والوں سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں. لیکن جو لکھ رہے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا ان کو. مولانا حسین علی لکھتے رہے، سید نعت اللہ شاہ بخاری نے میرے سامنے لکھے، حضرت قاضی شمس الدین نے میرے سامنے لکھے، میرے والد صاحب لکھتے تھے. کہ وہ جو لکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ نہیں، میں خود نہیں اس کا قائل. نہ لکھتا ہوں نہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں، لیکن جڑے لیندے نے وہ بھی کافر. انا للہ، پہلے تو تعویذ ہی شرک ثابت نہیں ہوتا. کیسے شرک ثابت ہوتا ہے تعویذ؟ شرک کی کیا تعریف ہے؟ شرک کی تعریف یہی ہے تعویذ بنو تو شرک. شرک ہے اللہ کی ذات میں یا صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک بنانا. ایک کیڑی شے نو شریک کر رہے ہیں؟ کیوں شرک؟ آپ ناجائز کہہ لیں، حرام کہہ لیں، خوف خدا کریں، امانت دیانت سے اختلاف کریں، آپ کہیں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے. کیسے شرک ہے بھائی؟ کس صفت میں شریک شریک کر دیا اس نے؟ آخے جی اللہ تو امید چھوڑ کے نا انہ کو امید بننی ہے، شرک ہو گیا. میں نے کہا پھر تو ڈاکٹر کی دکان پہ جانے والا بھی مشرک ہو گیا، حکیم کی دکان پہ جانے والا بھی مشرک ہو گیا. اس نے بھی امید ڈاکٹر سے باندھ لی، اس نے بھی امید حکیم سے باندھ لی ہے، پھر وہ بھی مشرک ہو جائے گا. یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ ہاں آپ کہیں ناجائز ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں ثابت کرتے رہے بھائی ناجائز ہے. اللہ کے بندو اس طرح کے فتوے لگانا، میں آپ سے بھی یہی کہوں گا، محتاط رہیں، جماعت کے ساتھ رہیں، اور جو جماعت کے جمہور علماء ہیں ان کے دامن کو پکڑے رکھیں. اگر آپ ذبیحے کو حرام سمجھتے ہیں، حرام سمجھیں، نہ کھائیں، لیکن تجاوز نہ کریں، زیادتی نہ کریں، فتوی بازی نہ کریں، کسی کو کچھ نہ کہیں. آپ نے حد تک آپ، میں نے ایک دن میاں سہارا، میرے والد صاحب کے دوست تھے میاں سہارے، کی بات کی تھی. وہ نہیں کھاتا تھا، وہ جب آتا تھا نا والد صاحب کے پاس تو والد صاحب اس کے لیے مرغی منگوا کے خود ذبح کرتے تھے، پھر پکاتے تھے، پھر منہ سوارے کو بتاتے تھے، اور میں آپ ذبح کی یہی کھا. نہیں کھاتا تھا میاں سوارا، تو کیا ہو گیا؟ اچھی بات ہے، توحید کا ایک جذبہ ہے، شرک سے نفرت ہے، وہ نہیں مان رہا ہے. میں اب کہیں اپنے دوستوں کو بھیجتا ہوں بازار مرغی لینے کے لیے، تو جن جو لوگوں کو میں بھیجتا ہوں آپ ان سے پوچھیں، میں تاکید کرتا ہوں خود ذبح کرنی ہے. ہم یہ نہیں کہتے بھائی مشرک کو ذبح کراؤ، نہ یہ کہاں کہتے، قطن نہیں، خود ذبح کرو، حت البسا مواحد آدمی کو ذبح کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب جو آسمانی مذہب کا قائل ہو، یہ اگر ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام. مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں مشرکوں کو ذبح کراؤ جی، یہ نہ، قطن نہیں. آپ نے مشرک کی دو قسمیں بنائی، لیکن مشرک مشرک ہی ہوتا ہے. تو میں نے کب کہا کہ مشرک مشرک نہیں ہوتا؟ اس وقت جب وہ ہبتا تھا معلوم جیسی بودی دلائل پیش کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ مولانا یہ دلیل نہیں بنتی، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کتاب یا نبی پر ایمان لائیں نہ لائیں برابر ہے. قرآن نے تو اہل کتاب اور مشرکین کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا کہ وہ قومیں علیحدہ تھیں، مشرکین پہ کتاب نہ آئی، لہذا مطلق مشرک، جن کے پاس کتاب آئی وہ اہل کتاب مشرک، کتاب پر دونوں نے عمل نہ کیا، اہل کتاب ہوں نہ ہوں دونوں برابر. کوئی سمجھ آئی تو ان کک سمجھ مانتے، کک سمجھ نہیں. میں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اعمال حبت ہیں ان کے، تو جن کا ذبیحہ قرآن نے حلال قرار دیا ہے ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے گا کہ حبت ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کے اعمال حبت نہیں ہیں، وہ موحد تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، تو پھر میرے اس اشکال کا جواب دیجئے کہ قرآن نے لڑکی دینے سے منع کیوں کیا؟ تھکے نہیں ہیں آپ؟ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت تو کہتے ہیں جی سورت توبہ ہے، لیکن آخری آیت الیوم اکملت لکم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، حضرت ابوبکر اس لیے رو رہے تھے کہ دین جب کامل ہو جاتا ہے تو پیغمبر کا دنیا میں رہنا بے سود ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا کرتا ہے. ہمارا خیال تھا کہ زور کے بعد جماعتی میٹنگ ہوگی، یہ معلوم نہیں تھا کہ بزم ہوگی اور تقریریں ہوگی. تقریر کا تو بڑا شوق ہے، مہربانی کر کے کہ دو ان کی مہلت دیں تاکہ تیاری ہو جائے، بڑی بڑی مہربانی ہوگی. اب تو یار بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے اور بالکل وقت ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ احمد سعید صاحب نے حضرت شاہ جی کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے، جبکہ گزشتہ سے پیوستہ سال ان کو پرچی دی گئی، ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جو اسے شاہ جی کا نام لے اور ساتھ رحمت اللہ نہ کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ان کے تضادات اور ان کی غلط بیانیاں اور ان کے جھوٹ اگر آپ کو آج تک سمجھ نہیں نہ آتی، اللہ آپ کو سمجھائے، بس اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اگر آپ اس بندے کو نہیں نہ سمجھ سکتے، مولانا احمد سعید صاحب نے ایک کیسٹ میں یہ جملے کہے تھے، جمالی کی کیسٹ میں، جمالی میں شیعہ بہت ہوتے ہیں، یہ کیسٹ شاید اب بھی موجود ہو کہ علی پہلے خلیفہ ہیں یا ابو بکر، تو مولانا کے یہ جملے تھے کہ جس طرح آدم سب سے پہلے تھے اور نبی سب سے بعد آئے تو مقام نبی پاک کا سب سے زیادہ ہے، بعد آنے سے مقام گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، حضرت علی اگر چوتھے نمبر پہ آئے ہیں تو مقام حضرت علی کا سب صحابہ سے زیادہ ہے، باقی رہ گئی خلافت کی بات، وہ کسی مسلی کو بھی مل سکتی ہے، کٹانے کو بھی مل سکتی ہے، چوڑے کو بھی مل سکتی ہے، باقی رہ گئی پہلی خلافت کی بات مل سکتی ہے۔ اس کو چھوڑیں، آپ ان جملوں کو اگلے جملے سنیں، قلعہ دیدار سنگھ میں یا گجرانوالا میں مولانا کو جمعے کے دن ممبر پہ پرچی دی گئی کہ آپ نے یہ جملے کہے، ان کا میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں شاید بات غلط ہو، شاید علامہ صاحب قیامت کے قائل نہیں، شاید ہو سکتا ہے بندوں کے نظریات ہوتے ہوں، شاید قیامت کے قائل نہیں۔ جو بندہ قیامت کا قائل ہونا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہونا، وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا۔ تلگنگ کے ایک علاقے میں ایک آدمی نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی، ان کا چاہنے والا تھا، پھر بعد میں افسوس ہوا، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا ایک کو یہ لیا، وہ نیلوی صاحب کے پاس آیا، نیلوی صاحب نے فتویٰ دیا بھی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، اس کے پاس گیا، اس نے کہا نیلوی نو کی پتا، سگر میں شاہ جی آ گئے، بڑے شاہ صاحب، وہ بندہ شاہ جی کے پاس آیا تو کہنے لگا شاہ جی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں، تو شاہ جی نے فرمایا تین ہی ہوئی ہیں، اس نے کہا جی علامہ احمد سعید صاحب کہتے ہیں ایک ہوئی ہے، تو شاہ جی نے فرمایا وہ اگر زنا کروانے لگ جائیں تو میں ان کی تائید تو نہیں کر سکتا زنا کروانے میں۔ اس بندے نے جا کے بتایا کہ شاہ جی تو یہی کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگا شاہ جی کو علم کا کیا پتہ ہے، انہوں نے تو ساری زندگی یہ کام کیے ہیں۔ نیلوی صاحب کے پاس وہ بندہ پھر آیا، نیلوی صاحب نے کہا بھی بات سن، تو میرے پاس آتا ہے پھر علامہ صاحب کے پاس جاتا ہے، تو علامہ صاحب کو بھی بلا نا اپنے ڈیرے پر، تے میں نے بھی بلا، تے گل ہوئے آمنے سامنے، تو علامہ صاحب کے یہ دلائل میں دیکھوں تین طلاقوں کو ایک طلاق بنانے والے۔ یہ گیا بندہ، اس نے کہا بات میں نہیں کرتا، لیکن تو اپنی بیوی کو لے آ، قیامت والے دہاڑے میں ذمہ دار ہوں، جی تو زنا کر ساری زندگی، جواب میں دوں گا قیامت کے دن۔ وہ لے آیا، اچھا آدمی تھا، میں سمجھتا ہوں اچھا تھا، اہل حدیث ہو گیا، اس نے کہا علامہ صاحب دوگنی دوگلی چال سن نہیں آندی، بے مسئلے اہل حدیث آلے تے نماز حنفی آلی، نہ اگر میں بیوی کو تین طلاقوں کے بعد لے آیا ہوں نا تے میرا ہونا عقیدہ تے مسلک بھی اہل حدیث آل، وہ کھرا اہل حدیث بن گیا۔ تو آپ یہ جو کہتے ہیں نا رحمت اللہ رحمت اللہ، میں نے آپ کو ان کی قسط دی ہے، میں منگوا لیتا ہوں قسط، اگر مجھے مل جائے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ ممبر پہ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں ان کو، وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یار پرچیاں تھوڑی لکھے کریں یار۔ علامہ صاحب کہتے ہیں چاہے جو بھی مشرق ہو جائے، وہ آسمانی مذہب کا قائل ہو یا کہ نہ قائل ہو، اس کا ذبیہ حرام ہے، اس کا ذبیہ کھانے والے بھی مشرق ہیں، مرتد ہیں، ان کی ذبیح میں نے ساری وضاحت کر دی ہے، اور یہ جو فتوے ہیں اللہ کے پاس جانا ہے، سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ جی مولانا عثمانی سے آپ کی مراد کون سے ہیں؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ جو دوسرے عثمانی ہیں وہ ڈاکٹر عثمانی کے ماننے والے وہ عثمانی کہلاتے ہیں. میں جب حضرت عثمانی کا لفظ بولتا ہوں اس سے مراد ہوتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جی. آپ نے جو کہا کہ کافر مایوس ہو گئے صحابہ کے مرتد ہونے سے, تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو لوگ انکاری ہوئے اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا وہ کون تھے؟ وہ وہی منافقین تھے جنہوں نے آخری دم تک دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت شاہ جی نے کانفرنسوں میں آنا جانا شروع کر دیا ہے. حضرت شاہ جی کو یہاں بلائیں. آپ تمام طلباء حضرت شاہ جی کو خط لکھیں کہ ہمیں 21 رمضان کی رات کی تاریخ دے دیں, وہ آپ کو سندے تقسیم کر دیں تو ٹھیک ہے شاہ جی آ جائیں گے, تقریر بھی ہو جائے گی, آپ کو سندے بھی مل جائیں گی, 21 رمضان نو تہاڈی جان ہی چھٹ جائے گی, کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ تمام طالب علم ان کو خط لکھیں. شاہ عبد القادر کا حاشیہ لکھوایا تھا, مرد عورت جس نے شرک کیا نکاح ٹوٹ گیا, شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. ظاہر بات ہے کہ ایک مومن آدمی جب شرک کرے گا تو مرتد ہو جائے گا, اور جب مرتد ہو جائے گا تو اس کا نکاح کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. بریلوی حضرات کو لڑکی دینے کی کبات پر نہیں دینی چاہیے جی, قرآن نے منع کر دیا تو نہیں لڑکی کا نکاح کرنا چاہیے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اس سے بریلوی حضرات دلیل پکڑتے ہیں کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. قرآن پاک کی آیت نبی پاک پر اتری, صحابہ پہ اتری, صحابہ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا اور انہوں نے ذکر بالجار کیوں نہیں کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بندیالوی صاحب کہیں سے آ رہے تھے, ان کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی, ایک جگہ گیارہویں پکی ہوئی تھی, بندیالوی صاحب نے کھانا مانگا, انہیں کہا حضرت گیارہویں ہیں, بندیالوی صاحب نے کہا لے آؤ جائز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں تو سفر میں راستے میں یار ہوٹل پہ بھی روٹی بہت کم کھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ علامہ صاحب نے اس گاؤں والوں کو عثمانی فرقے کی کتاب پڑھنے کو کہا, انہیں کتاب اس وجہ سے پڑھنے کا کہ اس میں توحید بیان کی گئی ہے. رہی یہ بات کے بعد میں انہوں نے اپنی کتابوں میں علماء کافر لکھا تو علامہ صاحب کا اس میں کیا قصور ہے؟ صرف یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے اس کتاب میں توحید لکھی ہے, بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے. بندہ یہاں موجود ہے, جھنگ کے علاقے میں رہتا ہے, اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر عثمانی کے پاس گیا, ڈاکٹر عثمانی اعتکاف بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ڈاکٹر عثمانی سے کہا کہ علامہ صاحب آپ کے خلاف ہو رہے ہیں, تو عثمانی نے کہا وہ تو کل بھی میرے پاس آئے تھے اور آج بھی افطاری میرے پاس کرنی ہے, تو آ جانا عصر کے بعد دیکھ لینا. مولوی رحمت اللہ اس کا نام ہے اور یہ بھوانے میں اس کا مدرسہ ہے. کہتا ہے میں شام کے ٹائم گیا تو علامہ صاحب وہاں تشریف لائے, عثمانی کے ساتھ انہوں نے افطاری کی. تو اصل بات یہ ہوئی کہ عثمانی نے ان کو پیسے نہیں دیے تھے. عثمانی بھی بڑا گھاک تھا نا, حرامی تھا بڑا, اس کو پتا تھا بے مولوی اے ڈاج کرائے گا, پیسے کھا جائے گا اور میرا کام نہیں کرے گا. مولوی احمد سعید صاحب کا ایک مقتدی تھا امیر موچی, اس کی جوتیوں کی دکان تھی, چنانچہ عثمانی نے اس کو توڑا. اس کو توڑ کے امیر موچی کو وہ 50,000, اس زمانے میں 80 کی بات ہے 77 کی, اس زمانے میں 50,000 اس نے امیر موچی کو دے دیے. اس وجہ سے علامہ صاحب عثمانی کے پھر خلاف ہو گئے. رمضان میں سحری کے وقت پراٹھے ہونے چاہیے, سات تازہ سالن ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, بشرطے کہ آپ سحری 8 بجے بند کریں. ٹھیک ہے, پراٹھے پکنے میں تو پھر اتنی دیر لگے گی کہ آپ کو 8 بجے شکر کیا کریں, یار اللہ کا شکر کیا کریں. آپ اہل علم ہیں, علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں, شکر کیا کریں. ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو سہولت دینے کی کوشش کریں گے, سالن بھی دیں گے, دہی بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے, شام کو افطاری کا سامان بھی دیں گے, اچھا کھانا بھی دیں گے انشاءاللہ. آپ نے ہفتے کا وعدہ کیا تھا کہ میں ہفتے کو حلوہ کھلاؤں گا, آج پکڑا ہے انشاءاللہ, فکر نہ کریں. میں نے کہہ دیا ہے, اب آگے انہوں نے میری بات مانی ہے کہ نہیں مانی. آج کے دور میں بھی جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو گوشت کو علیحدہ رکھتے ہیں اور اس پر تنکا ڈالتے ہیں, یہ اللہ کا نام ہے, یہ ہمارا ہے. بس غلط ہے, مشرکین اور کمزور عقیدے والے لوگ اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں جی. عبداللہ ابن سلام کے علاوہ کئی اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے جی. حضرت نیلوی صاحب واقعی اس بات کے قائل ہیں کہ ذبیحہ موجودہ مشرکین کا حرام ہے. میں نے ان کی وضاحت آپ کو سنا دی ہے, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, وہ اس کے قائل ہیں جی. لیکن جس حد تک قائل ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آگے فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. یہ پھر دیکھیں گے بھائی. وما علینا الا البلاغ.